أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بل نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. سب سے پہلے خدا نے متعال کا انتہائی شکر بجا لائیں گے, اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک انتہائی اہم معاملے کی طرف توجہ دینے کی کوشش کریں جس کے اندر ہماری زندگیوں کا خلاصہ بھی ہے, ہماری زندگیوں کا ماحصل بھی ہے, رزلٹ بھی ہے. تو یہ ٹاپک کسی کمنٹس کا محتاج نہیں ہے, اس کی امپورٹنس ہم سب کے سامنے بہت واضح ہے اور یہ ہماری لائف کا حصہ ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں اور کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے متعال کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ ہماری زندگیاں اس کے انسانوں کی تربیت میں استعمال ہوں, ہماری زندگیاں اس کے اہداف کو پورے کرنے کے اندر خرچ ہوں. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. چونکہ اسپیس بہت لمیٹیڈ ہے, ہم لوگوں کو سائلنس کا کچھ زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. مجھے تو اپنی آواز بھی شور مچاتی ہوئی لگ رہی ہے لیکن میں کیا کریں. اچھا, ہمیں اس معاملے کو جو اچھا ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہاں, یہ واقعی تکلیف دہ کہ ہم بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن بچوں کو ہی نہیں لا سکتے, کیونکہ بچے آئیں گے تو پھر ماحول لمیٹڈ ہوتا ہے, پھر اس میں آواز آتی ہے. تو یہ واقعی تکلیف دہ, اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے شاید ہمارے پاس. بہرحال اللہ انشاءاللہ ہمارے بچوں کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے, اور جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت پہ محنت کر رہے ہیں ان کو اس راستے میں کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ. جب ہم لوگ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ان ذمہ داریوں میں کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ہماری دنیا کی زندگی سے ہوتا ہے, اور کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق تو دنیا سے ہوتا ہے لیکن اس کا رزلٹ آخرت کی طرف زیادہ اورینٹیشن رکھتا ہے. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ انسان بہت سارے کام ایسے کرتا ہے کہ جو یہاں رہنے کے ریکوائرمنٹس ہیں, آبجیکٹیو نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پر کچھ ارننگ کرتے ہیں تو ارننگ کرنا آبجیکٹیو نہیں ہے, ارننگ کرنا یہاں رہنے کی ریکوائرمنٹ ہے. یا مثلا آپ گھر بنائیں گے, آپ مختلف قسم کے ریسورسز کو اپنے پاس جمع کریں گے, تو یہ سب کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے یہ, لیکن یہاں رہنے کی ریکوائرمنٹس ہیں. کچھ کام ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جو ریکوائرمنٹ نہیں ہے, وہ نیٹ آبجیکٹیو آف لائف ہے. تو مجھے یوں احساس ہوا ہے کہ یہ جو ہم لوگ بچوں کی تربیت کہتے ہیں یہ وہ نیٹ آبجیکٹیو آف لائف ہے, اور باقی چیزیں جو کچھ بھی ہیں وہ یہاں رہنے کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو اس اعتبار سے خواتین کا کردار انتہائی اہم ہے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ مردوں کے پاس بہت سارے ایسے کام ہیں جو آبجیکٹیو آف لائف نہیں ہیں. مثلا مرد کمائے گا اور نہیں معلوم سوسائٹی کی بعض اوقات لیڈرشپ کا کام اس کے پاس ہوگا اور مختلف قسم کے فنکشنز ہوں گے, لیکن خواتین کے پاس جو کام ہوگا وہ بچوں کی تربیت کا ہوگا. اگر ہم اس تقسیم کو قبول کریں جس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بچوں کی تربیت کا کام ہے یہ نیٹ آبجیکٹیو آف لائف ہے, اور جو اس کو کر رہا ہوگا در حقیقت وہ آبجیکٹیو آف لائف کو اچیو کر رہا ہوگا, اور باقی ساری چیزیں وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر چلتی رہتی ہیں. اب یہ ہے کہ بغیر کسی وقت کو گزارے تربیت کسے کہتے ہیں ہم لوگ, اور تربیت کے عمل کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تربیت کا عمل کوئی ایک پہلو یا ایک اسپیکٹ سے کام کرنا نہیں ہے. مثلا اگر ہم نے بچوں کو قرآن کریم حفظ کروا دیا جو بہت اچھا کام ہے, اپنے اندر بہت اچھا کام ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو کیا اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ توجہ نہیں دے سکے تو آپ تربیت نہیں کر پائیں. ایک اسپیکٹ کے اوپر کام کیا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ تربیت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک اپروچ چاہیے اس کے اندر, جس کو ایک ہولسٹک اپروچ کہتے ہیں, ہر طریقے سے اور ہر طرف سے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بچے کو آپ نے تربیت کے نام پر کیا کچھ دینا ہے. تو اگر آپ نے ایک سیکشن میں کامیابی حاصل کر لی تو اس کو شہید مطہری جیسے اسکالر مثال میں کہتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی کا ہاتھ کافی لمبا ہو گیا اور باقی ہاتھ چھوٹا رہ گیا, تو وہ جو لمبا ہاتھ ہوگا وہ بعض اوقات ایڈوانٹیج کے بجائے ایک ڈس ایڈوانٹیج میں تبدیل ہو جائے گا, تو کیونکہ وہ اس کی پرسنالٹی میں ایک ڈس بیلنس کریٹ کر رہا ہوگا. تو ہمیں بہت اچھی طرح دیکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی تربیت کے عمل سے گزر رہے ہوں تو تربیت ہر پہلو سے آ رہی ہو. اچھا, معمولاً ایسا نہیں ہو پاتا, اور وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین جس پہلو کو, جس آسپیکٹ کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر زیادہ محنت کر لیتے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کے اوپر خود ان کا مائنڈ نہیں بنا ہوتا وہ اس کو خدا نہ کرے اگنور کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ ایک اس والدین کے ایک گروپ کو سوچیں کہ جن کے نزدیک عبادات بہت اہم ہیں. مثلا انہوں نے خود بڑی زندگی گزاری ہے عبادات کے اندر. میں یہاں پر جو نارتھ امریکہ کے اندر آنے کے بعد کچھ ایسی مثالیں دیکھتا ہوں جس سے بڑی عجیب و غریب ریزلٹس نظر آتے ہیں. ان میں سے ایک مثال اس ٹائپ کی ہے کہ جس میں کوئی پیرنٹس ہیں اور انہوں نے بقول ان کے خاتون کے کہ ہم نے زندگی میں کبھی ایک مہینہ روزے نہیں رکھے, بلکہ ہمیشہ سال میں 3 مہینے روزے رکھے واجب سمجھ کے, یعنی مثلا جیسے 3 مہینے واجب ہو گئے ہوں ایسے روزے رکھیں, اور مثال کے طور پر نماز شب جو ہے وہ بہت کم قضا ہونے دیے, بہت کم نماز شب قضا ہونے دیے. لیکن انہوں نے خود یہ کہا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اب ہمارے بچوں میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہوا کیسے ہے کہ ہم نے تو زندگی میں روزے بھی کبھی قضا کرنا تو چھوڑو, 1 مہینے کی جگہ 3 مہینے رکھ لیے ہیں, اور نماز کو اہمیت دینا یا نہ دینا تو چھوڑیں, ہم نے نماز شب کبھی قضا نہیں ہونے دی, لیکن ہمارے بچے مسلمان نہیں ہیں, تو یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ تو مجھے یوں سمجھ میں آیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں کبھی پہلی کوئی مجلس ہوئی تو ہماری گھر میں ہوئی ہے, اور کتنے عرصے تک سینٹر ہمارے گھر میں چلتا رہا ہے, اور اس کے بعد کہیں جا کے باہر سینٹر بنا ہے. تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ان کے بچے اور اسٹریچ ہو گئے ہوں گے اس دوران میں. اب کیا تھا, ان کے ذہن میں ایک کوئی حصہ تھا جو بہت اہم تھا, انہوں نے اس کے اوپر بہت محنت کی, لیکن کچھ حصوں کے اوپر وہ توجہ نہیں دے پائے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈس بیلنس کریٹ ہو جاتا ہے. تو تربیت کے عمل میں آپ کو اس میں بہت ہوشیار ہونا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور دوسری جگہ کے اوپر آپ مس کر دیتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا کہ آپ کو چھوٹی چیزوں پہ توجہ دینا آتا ہو, چھوٹی چیزوں پہ آپ توجہ دے سکیں زندگی کی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب مثال کے طور پر میں رسک لے کے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو کپڑا ٹنگا ہوا ہے یہ والا, یہ سیدھا ہے یا ذرا سا ٹیڑھا ہے؟ ہاں, تو مثلا اب آپ ذرا تصور کیجئے گا کہ آپ سب لوگوں نے جب اس طرف دیکھنا شروع کیا تھا تو کتنے لوگوں نے اس بات کو آبزرو کیا تھا کہ یہ ذرا سا ٹیڑھا ہے, صحیح؟ جب آپ اس طرح سے اپنے دماغ کو استعمال کریں گے چھوٹی چیزوں میں, تو آپ بچے کے اندر بھی بہت کچھ دیکھ پائیں گے کہ آپ کو کہاں پہ محنت کرنی ہے. البتہ یہ تو ایک فزیکل ایشو ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بعض لوگ فزیکل ایشوز کے اندر اتنے شارپ نہیں ہوتے, لیکن بہرحال اور چیزوں کے اندر بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں. تو یہ اچھا, اس میں مرد اور عورت کا بھی فرق ہوتا ہے کہ دونوں کی اپنی جو فیلڈ آف ایکسپرٹیز ہوتی ہیں وہ کسی ایک جگہ کے اوپر عورت کی نظر تیز ہوتی ہے, اس جگہ کے اوپر مرد کی نظر اتنی تیز نہیں ہوتی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے. تو ہم اس کو فی الحال کم از کم کوشش کرتے ہیں کہ یہ کچھ بہتر ہو گیا ہو شاید, لیکن اب یہاں سے بھی دیکھیے ٹیڑھا ہو گیا ہوگا, پھر باہر یہ مسائل رہیں گے. تو یہ ایک پہلو ہو گیا کہ آپ تربیت پہ جب آپ عمل کریں تو ہر طرف سے عمل کریں, اور اس ہر طرف سے عمل کرنے کے لیے آپ کو ایک باریک آنکھ چاہیے ہوگی کہ آپ چیزوں کو مائنر جو ڈیٹیلز ہیں ان کی طرف بھی توجہ دے پائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک بڑی چیزوں کو دیکھ پائیں اور مائنر چیزیں آپ کی نظر سے نکل جائیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اچھا, اس میں اس بات کی طرف بھی ضرور توجہ دی جا سکتی ہے, دینی چاہیے, وہ یہ کہ تربیت ٹکڑوں کا نام نہیں ہے, تربیت ایک سسٹم کا نام ہے. ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. بھائی مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ ابھی جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ کمیونیکیشن کا ایک سسٹم ہے, جس میں مثال کے طور پر ایک جگہ پہ ساؤنڈ ہے, ایک جگہ کے اوپر ویڈیو ہے, اور یہ جو دو پیسز ہیں یہ ساؤنڈ کو ڈیل کرنے کے لیے ہیں. صحیح. تو اب یہ دو تین پیسز, چار پیسز مل کر, بلکہ زیادہ پیسز مل کر ساؤنڈ کا سسٹم بنا رہے ہیں. صحیح ہے. تربیت بھی پیسز ہیں, ٹکڑے ہیں, علیحدہ علیحدہ یا سسٹم کے اندر ہیں؟ نہیں, سسٹم کے اندر ہیں. تو آپ کو اس پہ بہت توجہ دینی پڑے گی سسٹم کے معاملے میں, کہ آپ ہر پیس کو اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ نہیں رکھ سکتے. جب آپ کو سسٹم کرنا ہوگا تو سسٹم کے اندر آپ کو تمام پیسز کے الائنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. تو مثال کے طور پر اگر آپ کا لاؤڈ اسپیکر یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا سا ادھر کو ٹرن کر دیا تو یہ یہاں پہ آواز خراب ہو جائے گی پھر. تو آپ کو صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ تربیت میں پیسز کون کون سے ہیں, آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ پیسز کی الائنمنٹ صحیح ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. تو بچے کے اندر بعض اوقات پیسز مس ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے, پیسز تو ہوتے ہیں لیکن الائنمنٹ صحیح نہیں ہوتی. اب اس الائنمنٹ کا جو میں بچوں کی تربیت میں کہہ رہا ہوں وہ ان کا پرائیورٹائز ہونا ہے, کہ جب آپ نے بچے کے اندر کچھ چیزوں کو سکھانے کی کوشش کی تو جس پرائیورٹی کے ساتھ اس کو سیکھنا تھا اس نے اس کے ساتھ سیکھا ہے, یا پرائیورٹی کے سیکوینس خراب ہو گئی ہے. تو اگر آپ نے سارے پیسز بھی سکھا دیے اور وہ الائنمنٹ صحیح نہیں تھی تب بھی معاملہ بنے گا. تو تربیت کا عمل اس لحاظ سے کمپلیکیٹڈ ایشو بن جاتا ہے, کہ آپ تمام اجزاء کو بھی سوچیں, جو پیسز ہیں ان کو بھی سوچیں, اور ان پیسز کے درمیان ترتیب کو, اس کی جو سیکوینس ہے اس کو بھی سوچیں. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں, وہ اس طریقے سے کہ ہم سب نے بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے, جو ایک پیس ہے بچے کی تربیت کے اندر. اچھا, اب بہت امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ ایجوکیشن آپ کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک یہ کلیئر ہے کہ ایجوکیشن کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کی ایجوکیشن کے برسوں تک ہم خود ذمہ دار ہوں گے. بچہ اپنے ایجوکیشن کے فیصلے خود نہیں کر پائے گا, وہ ہم نے کرنے ہوں گے. مثال کے طور پر جب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بچوں کو کس اسکول میں رکھنا ہے, اور مثال کے طور پر اسکولز میں کس چیز کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے, تو یہ آپ کے فیصلے ہوں گے. لیکن کیا آپ کے لیے کلیئر ہے کہ ایجوکیشن کسے کہتے ہیں؟ مثلاً اگر میں ایجوکیشن کو اردو میں ترجمہ کروں تو ہم اس کو تعلیم کہتے ہیں. تو کیا جس چیز کو مثال کے طور پر امریکن سسٹم ایجوکیشن کہتا ہے یہ وہی تعلیم ہے جس کو قرآن کریم نے تعلیم کہا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ بھائی وہ کچھ اور ہے, یہ کچھ اور ہے, جبکہ ہم لفظ دونوں کو تعلیم کا ہی استعمال کر رہے ہیں. تو وہ جو دونوں کی تعلیم کا ڈفرینس ہے وہ کتنے لوگوں کے لیے کلیئر ہے؟ جو لوگ بچے کی تعلیم کے ذمہ دار ہوئے ہوئے ہیں, کیا ان کے لیے کلیئر ہے کہ تعلیم کا اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر تعلیم کا ایک حصہ ہم اسکول سے دلوا رہے ہیں, تو باقی تعلیم کا باقی حصہ کہاں سے دلوائیں گے, اور وہ ہے کون سا جو مسنگ پارٹ ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں. تو بہت امپورٹنٹ ہوگا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کلیئرٹی آف آئیڈیاز. آپ کے آئیڈیاز میں کلیئرٹی ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے, کیونکہ وقت کم ہے تو ہم ذرا تھوڑا سا تیزی سے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ سملر وکیبلریز ہیں, بالکل سیم وکیبلریز ہیں, لیکن میننگز انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں. مثال کے طور پر آپ, میں نے ایجوکیشن کی مثال آپ کو دی. اچھا, اب آپ کہیں اگر کوشش کریں کہ آپ تربیت کے لفظ کا انگلش ترجمہ کریں, صحیح ہے, اگر آپ تربیت کے لفظ کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی آپ مشکل میں آئیں گے, کہ تربیت میں بعض ایسی چیزیں آئیں گی جو انگلش ترجمے کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہو پائیں گی, اور یہ کلچر کا ڈفرینس بھی آئے گا. تو مثال کے طور پر آپ ایک سرٹن کلچر کے اندر بیٹھ کر تربیت کی بات کریں گے, اس کا مطلب کچھ اور نکلے گا, لیکن اگر آپ نے کلچر کو چینج کیا تو تربیت کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا. اس ٹائپ کے جو بھی ٹاپکس ہیں ان کی کلیئرٹی کا ہمارے ذہن کے اندر ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ ہم تربیت کے عمل میں مشکل میں جا سکتے ہیں. تو اگر کسی کو تربیت کا اچھا لفظ سمجھ میں آئے تو اس کو جا کے دیکھیے کہ جو عربی میں تربیہ ہے اس میں, اور انگلش کے لفظ تربیہ میں جو بھی آپ اس کا اچھا ٹرانسلیشن کریں, آیا دونوں ایک آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں, اور جو مسنگ پارٹ ہیں وہ کون سے ہیں. تو اس کو میرے خیال میں آپ لیکسیکوگرافی کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ انگلش کا وہ جو لفظ ہوگا اس کے اندر میننگز کون کون سے آ رہے ہیں. اسی طرح سے مثال کے طور پر اگر کوئی اس کام کے اوپر تھوڑا سا بھی محنت کرے تو ایک اور لفظ ہے جو بڑی مشکل میں آ جاتا ہے, اور وہ ہے امانت. کہ جب آپ کہتے ہیں امانت عربی میں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور جب آپ اس کا کوئی ایکویلنٹ اور کسی زبان کے اندر لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا. اور یہ میں عرض کر رہا ہوں, یہ وہ کلچرز کا ڈفرینس ہوگا کہ جو مختلف طرح سے آ سکتا ہے. تو جو بھی اس کام کو کر رہے ہیں ان کو اس کے اندر کلیئر ہونا ہوگا. پھر یہ جو تربیت کا عمل ہوتا ہے, میں اس میں آگے بڑھاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں, تربیت کے عمل میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہم نے بچے کو سکھانا کیا ہے, کس چیز کو ہم بچوں کے اندر ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہت تیزی سے گزارتے ہوئے اسلام کی عمارت کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اس کو میں پتہ نہیں کتنی دفعہ عرض کر چکا ہوں اس لیے ڈیٹیل نہیں عرض کروں گا. ایک حصہ اس کے عقائد ہوتے ہیں, بلیفس. دوسرا حصہ اس کی ویلیوز ہوتے ہیں, اخلاقیات, جس کو ہم لوگ ایتھکس اور مورلز بھی کہہ سکتے ہیں. اور تیسرا حصہ اس کے احکام ہوتے ہیں, کیا کرو اور کیا نہیں کرو. تو پہلا حصہ عقائد ہوتا ہے, کیا ہے اور کیا نہیں ہے. دوسرا حصہ اخلاق اور اقدار ہوتے ہیں, کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا حصہ احکام ہوتے ہیں, کیا کرو اور کیا نہ کرو. یہ تینوں حصے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اب میں تیزی سے ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر جب ہم احکام میں کہتے ہیں نماز پڑھو, جب ہم کہتے ہیں نماز پڑھو, تو یہ جو نماز پڑھو ہے یہ ایک بلیف سے نکلا ہے, اور وہ بلیف ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدا ہے, اور اس بلیف کے اوپر ایک ویلیو کریٹ ہوئی ہوئی ہے کہ خدا کی بندگی اچھی چیز ہے, اور اس کے اوپر یہ حکم آیا ہے کہ نماز پڑھو. تو اب اگر ہم نے کسی بچے کو یہ تو بتا دیا کہ نماز پڑھو, لیکن ہم یہ نہیں سمجھا پائے کہ بلیف کون سا تھا, اور یہ نہیں سمجھا پائے کہ اس بلیف سے وہ ویلیو کون سی تھی جس کے اوپر یہ نماز بنی ہوئی ہے, تو وہ بیچارہ ممکن ہے 30 سال تک نماز پڑھتا رہے اور وہ اللہ کی بندگی کو پھر بھی نہ لے سکے. جیسا کہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا آبجیکٹیو نماز کے لیے کیا ہے, اور آیا وہ آبجیکٹیو اچیو ہوا یا نہیں ہوا, تو ہم لوگ 30 سال تک کہہ رہے ہوتے ہیں قربتاً, 30-40 سال تک کہ قربتاً اللہ, اور ہمیں خود یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قربت کون سی ہے جو ہم نے اچیو کرنی ہے, اور آیا وہ قربت نصیب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. ان چیزوں کے اوپر محنت کرنا بہت ضروری ہوگا تربیت کے اندر, کہ ساری یہ چیزیں ہمارے لیے کلیئر ہوں, ہم کہاں پہ جا رہے ہیں, بچوں کے اندر کیا ایجاد کرنا چاہتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پھر جیسا کہ اس کے ٹاپک میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے, تربیت والدین کا کام ہے, کسی ایک کا کام نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تربیت کسی ایک کا کام ہوگا اور معاملہ آسان ہو جائے گا. نہیں, تربیت والدین کا کام ہے, اور اگر دونوں اس معاملے میں ایک ہی پیس کے اوپر کام نہیں کر رہے ہوں گے پھر مسائل بہت ٹیڑھے ہو سکتے ہیں. اور وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ بچے کے ذہن میں, اور یہ جن گھروں کے اندر ظاہر ہے کہ ذرا سی پرابلم ہوتی ہے تعلقات کے درمیان, تو ان کے اندر یہ پرابلم بہت زیادہ آتی ہے کہ بچہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ بالآخر دو پلرز میں سے مجھے کس کے ساتھ چلنا ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ چیز ہرٹ ہوتی ہے وہ بچے کی تربیت ہے, کہ جب دو طاقتیں اس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتا کہ مجھے فالو کس کو کرنا ہے. اب میں اس کے اندر ہونے والی مختلف اسٹڈیز پر اشارہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اگر مثال کے طور پر 3 سال کے بچے کے سامنے ایک چیز کے دو نام بھی لیے جاتے ہیں تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. یہ اسٹڈیز ہو چکی ہیں, اس کی مختلف میڈیا کے اندر ریفلیکشنز ہو چکی ہیں کس طریقے سے اس بات کو سمجھا گیا ہے. اگر بچے کے سامنے کسی چیز کے دو نام لیے جاتے ہیں کہ ایک چیز ہے جس کے دو نام ہیں, بچہ اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے 3 سال کا بچہ کہ یہ دو نام کیسے ہو سکتے ہیں. اب ذرا تصور کیجیے گا اگر دو والدین, ماں اور باپ, دو مختلف لائنز پہ کام کر رہے ہیں تو یہ بچے کا دماغ دو نام قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ کس مصیبت میں پھنس جائے گا اگر یہ دو لائنز پہ کام کر رہے ہوئے. تو تربیت کا عمل والدین کا کام ہے, اور والدین کو پہلے اس میں کوآرڈینیشن کرنی ہوگی کہ ہم نے بچوں کو کس سمت لے کے جانا ہے. اچھا, انفارچونیٹلی ہمیں یہ احساس ہے, یوں لگتا ہے کہ بہت سارے والدین نے اس بات کے اوپر آرگنائزڈ ایفرٹ نہیں کی ہوتی کہ ہمیں کرنا کیا ہے, اور وہ جسے کہتے ہیں بس ایک فلو میں چل رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے سب کچھ ہم مل کے کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں کر پاتے کہ بھائی ہم نے بچے کے کس پہلو کے اوپر کام کرنا ہے اور بچے کو لے کے کہاں تک جانا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ جو لوگ تربیت کے اندر شامل ہیں والدین, وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ایفرٹس کو کوآرڈینیٹڈ کریں, اور ان کو یہ بتاؤ کہ ہم بچے کے اندر کن ویلیوز کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں, کن عقائد کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کام کس طریقے سے انجام پائے گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا, جب میں نے کہا کہ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے تو ایک اور پرابلم ہمارے سامنے آتی ہے. کیا ہمارے لیے یہ کلیئر ہے کہ تربیت سب سے اہم ہے؟ ہماری مینٹیلیٹی میں کیا یہ چیز کلیئر ہے کہ تربیت سب سے اہم ہے؟ ابھی میں जिन स्टेट्स में से होके आ रहा हूँ उसमें से एक जगह के ऊपर किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया एक प्रोग्राम के दौरान, वो ये कि क्या हमारी सोसाइटी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि तस्बीहत करना जॉब से ज़्यादा बड़ा काम है? क्या हमारी सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट किया? तो थोड़ा सा आप एनालिसिस करें तो आप फौरन इस बात को एहसास करेंगे कि नहीं, सोसाइटी ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, और सोसाइटी हमारी ये समझ रही है कि जॉब करना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिलाएगा हत्ता तरबियत करने के मुकाबले में। तो मिसाल के तौर पर जो माएँ अपनी अपने कैरियर पे तवज्जो नहीं देंगी और वो बच्चों की तरबियत के ऊपर तवज्जो देंगी, उनको अपनी फैमिलीज में भी वो रिस्पेक्ट और वो ऑनर नहीं मिल रहा होगा जो अगर वो कमा रही होती तो मिल रहा होता। अच्छा, ये किस जहनीत को रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये इस मैंटेलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारे नज़दीक तरबियत करना कोई बहुत अहम काम नहीं है। और अगर किसी सोसाइटी के अंदर ये जहनीत बनी हुई हो कि तरबियत करना जॉब के बराबर भी अहम नहीं है, तो फिर उस जगह के ऊपर तरबियत अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है हम जानते हैं कि तरबियत जॉब से नहीं हो पाएगी। अब अगर कोई इसको जॉब के बराबर भी नहीं समझ रहा है तो फिर तरबियत कैसे हो सकती है? तो मैंटेलिटी का सही होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जहनों के अंदर ये आ रहा हो कि भाई ये असली काम है, बाकी असली काम नहीं है। आपको जहन में होगा कि मैंने पहला पॉइंट यही रेज किया था कि ज़िंदगी में बास चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं लेकिन तरबियत रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है। और इस मामले में अगर हम ये कहें कि औरत की माँ होने के नाते पहली जिम्मेदारी तरबियत है, तो मैं उसको कहूँगा औरत को बहुत फख्र करना पड़ेगा कि उसको वो काम मिला है कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है, और मर्द को वो काम मिला है जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सिर्फ रिक्वायरमेंट में आ रहा है। और ये बात हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, मर्द होने के नाते भी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे और औरत होने के नाते भी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। तो मिसाल के तौर पर आज की सोसाइटी में औरत की पहली ख्वाहिश ये रहती है ज़्यादातर कि वो घर में ना बैठे, यानी मैंने उसका नेगेटिव जुमला इस्तेमाल कर लिया कि वो बच्चे की तरबियत करने को क्या कह रही होती है, घर में बैठना, सही है। और मसलन घर से निकलना, मसलन देखिए सेंटेंसेस का जो इस्तेमाल हो रहा है ना, जो हम कंपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं वही ख़तरनाक है कि हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चों की तरबियत कर रहा है वो दरहकीकत बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है, जबकि अगर देखें तो असल में तो खड़ा हुआ वही है, बाकी लोग बैठे हुए हैं। अगर खड़े होने का मतलब काम करना है और बैठे होने का मतलब कम इम्पॉर्टेंट काम करना है, तो असल में तो वो खड़ा हुआ है जो बच्चों की तरबियत कर रहा है, लेकिन हमारा जुमला ये कह रहा है कि घर में बैठना, तो यानी उसको हम इतनी वैल्यू देने को तैयार नहीं हो। जब तक हम ये काम कर रहे हैं, खुदा ना करें हम तरबियत के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इस मैंटेलिटी का चेंज होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की तरबियत कितना अहम काम है। अब जनाब अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं, एक बार फिर दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एक और पॉइंट है वो ये कि जब हम कहते हैं कि तरबियत की जाए, तो तरबियत जहन का काम है, यानी तरबियत बोलने का काम है या करने का काम है? आया तरबियत बोलने से होनी है या तरबियत करने से होनी है? तो हम सबको एक बात पता है कि अल्लाह ने जब भी अपने नबी का इंतखाब किया तो वो नबी अपनी उस उम्मत के बेहतरीन फ़र्द को बनाया, और वो बेहतरीन फ़र्द सिर्फ इल्म में नहीं होता था बल्कि इल्म और अमल दोनों के अंदर बेहतरीन फ़र्द होता था। और ये खुदा का निज़ाम बता रहा है कि अगर हम अमल के अंदर अपनी तरबियत को रिफ्लेक्ट नहीं कर सके तो लेक्चर्स देने से तरबियत नहीं हो पाएगी। और हम बच्चे का निज़ाम जानते हैं, बच्चे को शायद हमारे अल्फाज समझ में भी नहीं आएंगे लेकिन बच्चे को हमारा किया हुआ फौरन समझ में आ जाता है। तो तरबियत हमें समझ में आता है कि ये किसी लेक्चर का काम नहीं है बल्कि तरबियत अमल का काम है। तो एक बहुत सादा सा जुमला कहा जाता है वो ये कि भाई जो कुछ आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं पहले सालों खुद अमल करके देख लें। तो इतने साल जब आप अमल करेंगे तो फिर आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बच्चे को सिखाना है कि इसकी कीमत है या नहीं है, और बच्चा इसको सीखेगा या नहीं सीखेगा। तो तरबियत अमल का नाम है। और क्या ये एक पार्ट टाइम जॉब है? ये भी हमें मालूम है, नहीं है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। यानी अगर मिसाल के तौर पर कोई ये सोचे कि हम बच्चे की ज़िंदगी में इतने अरसे के लिए फोकस्ड एफर्ट करेंगे तरबियत के ऊपर और उसके बाद फिर ये जैसे मर्जी करता रहे खुद करता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपकी इस फोकस एफर्ट को काफ़ी लंबी मुद्दत तक चलाना पड़ेगा, यहाँ तक कि मिसाल के तौर पर यहाँ का जो सिस्टम है, हाई स्कूल के बाद बच्चे खुद ही अलहदा होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी में इसके साथ रहना होगा कि आपने तरबियत करनी है। इसका मतलब क्या है? پہلے یہ دیکھ لیجیے گا آپ کی اپنی زندگی کتنی فوکسڈ ہے. آپ کی اور میری اپنی زندگی کے اندر ہم فوکس نہیں ہیں ان تربیت کے اہداف پر جو آبجیکٹیو آف تربیت ہیں, ہم اس کے اوپر کتنے فوکسڈ ہیں. اگر اس فوکس نہیں ہے تو بچہ فوراً پک کرے گا کہ جو مجھے سکھایا جا رہا ہے وہ خود والدین کے عمل کے اندر دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ ہم لوگ بہت ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ مولانا ہم تو بہت دیندار ہیں لیکن انشاءاللہ ہم بچوں کی تربیت ایسے کریں گے. اصل یہ جملہ پہلے ہی بتا رہے کہ یہ کام نہیں ہوگا, کیونکہ اگر آپ پہلے ہی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم تو خود دیندار دنیا دار ہیں تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اگر آپ خود دنیا دار ہیں تو پھر نہیں ہو پائے گا اس طریقے سے. شاید میں نے دیندار کہہ دیا ہوگا تو اچھا بن گیا ہوگا وہ جملہ. ہاں اگر دنیا دار کہہ رہے ہیں کہ ہم خود دنیا دار ہیں لیکن ہم بچوں کی تربیت ایسے کریں گے کہ امام کی خدمت کر سکیں گے, تو میں نے عرض کیا نہیں, یہ نہیں ہو پائے گا. آپ کو فوراً پہلے اپنی زندگی میں اس فوکس کے اوپر آنا پڑے گا کہ ہم خود اس ہدف کو کس حد تک حاصل کر پائیں گے, پھر ورنہ بچوں کی زندگی میں ناممکن ہے, بچے یہ کام نہیں کر پائیں گے. تو یہ بات بھی آپ کے سامنے کہی گئی کہ یہ کام عمل کا کام ہے. اور اب ایک اور پوائنٹ, کیا بچے عمل کے اندر ڈیپتھ کو فیل کر لیتے ہیں؟ مثال کے طور پر مثلا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے اور یہ جو لیکچر دے رہا ہوں, شاید میں اپنے طور پر یہ سمجھ رہا ہوں گا کہ میں اتنا ہوشیار آدمی ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ میری نیت کیا ہے, لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ نیت کیا ہے. اچھا, کیا بچوں کے بارے میں یہ سوچ پاؤں گا کہ میں بچوں کو کچھ ایسے تربیت کروں گا کہ جو میں نہیں کر رہا ہوں گا وہ بھی وہ مجھ سے سیکھ لیں گے؟ ہاں, میرا اپنے خیال ہے کہ آپ نہیں کر پائیں گے. بچہ اس سے کہیں زیادہ ہوشیار ہے. تو خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, اگر میری ویلیوز کے اندر کچھ چیزیں کمپرومائز ہوئی نہیں ہیں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بچہ نہیں سمجھ پائے گا, یہ نہیں ہو پائے گا. بچہ بہت شارپ ہے. تو اگر میں اور آپ اس کے باپ اور ماں ہیں تو یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ بھی ہمارا باپ ہے, لیکن بہرحال وہ بھی کچھ ہے. تو وہ بہت آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ کچھ ویلیوز جو ہیں وہ کمپرومائز ہو رہی ہیں. اور کہاں پہ زیادہ سمجھے گا؟ جہاں پر ہماری انٹینشن نہیں ہوگی سمجھانے کی, وہاں سے زیادہ سمجھے گا جہاں پر ہماری انٹینشن بھی نہیں ہوگی سمجھانے کی. میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے ذریعے سے ریفلیکٹ کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. مثلاً انسانوں کے ساتھ انٹریکشن میں جو ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے جس میں بچہ انوالو بھی نہیں ہوتا, لیکن بچہ پک وہاں سے کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک دکان میں گئے اور وہاں دکان میں گئے اور کسی بھی جگہ کے اوپر آپ گئے, میں اس کو دکان نہ کہوں, یہاں پہ کچھ اور کانسیپٹ بن جائے گا پھر اس کا. آپ کسی بھی جگہ پہ گئے اور وہاں پر آپ کو ایک ویلیو مل رہی ہے اور اس ویلیو کا کوئی ریزن سوائے اس کے نہیں ہے کہ آپ اس وقت کمانڈنگ پوزیشن میں ہیں پیسے کے اعتبار سے. آپ نے اس ویلیو کو انجوائے کیا ہے کیا؟ اگر آپ نے انجوائے کیا ہے, یہ بچے نے پک کر لیا ہے کہ آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اور جب وہ اس کو پک کرے گا تو وہ فوراً ایک بات پکڑ لے گا, وہ یہ کہ پیسہ ہونا ویلیو ہے. پیسہ ہونا ویلیو ہے اور یہ ویلیو میرے والدین کو بھی بہت اچھی لگی ہے. ہوشیار رہیے گا, چونکہ آپ لاکھ اس کو درس دیتے رہیں گے کہ بیٹا تقویٰ, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, لیکن جس دن اس نے اس بات کو فیل کیا کہ نہیں آپ اس ویلیو کو انجوائے کر رہے ہیں جو پیسے کی بنیاد پہ ملتی ہے, وہ یہاں سے پکڑے گا فوراً. اور اسی طریقے سے میرے اور آپ کی ڈریسنگ کے اندر, مثال کے طور پر, اب میں ایسی مثالیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے نہیں دینا چاہ رہا ہوں ظاہر ہے, لیکن یہ کہ مثلا فرض کریں میں نے ایک دن کچھ پہنا ہے اور اس دن جس دن میں نے کچھ پہنا ہے وہ خاص چیز ہے, اس دن مجھے کچھ زیادہ خوشی ہو رہی ہے, صحیح ہے؟ اچھا, وہ فوراً فیل کرے گا کہ آج موڈ بہت اچھا ہے. تو یہ آج موڈ کیوں اچھا ہے؟ اس وجہ سے کہ کوئی خاص چیز پہنی گئی ہے. تو کیا وہ فیل نہیں کرے گا کہ اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کا انسان کی زندگی میں بہرحال بہت زیادہ امپورٹنس ہے, اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. اچھا, اس کے بعد میں بچے سے کہوں کہ بیٹا کوئی کسی بھی لباس میں ہے اس کی رسپیکٹ کرو, کرے گا وہ؟ نہیں, اس نے پکڑ لیا ہے کہ نہیں لباس کی ویلیو ہوتی ہے. دیکھو جب یہ اچھا لباس پہنتے کتنا خوش ہوتے ہیں ان لوگ. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ہمیں. یہ ہمارے کہے سے ویلیوز نہیں پکڑتے, یہ ہمارے کیے سے ویلیوز پکڑتے ہیں. اور ویلیوز ان کی مینٹیلیٹی کا حصہ بنتی ہیں, ان کی مینٹیلیٹی کا حصہ بنتی ہیں. دیکھیے بیہیویئر ہمارے سامنے بہت واضح ہیں. مثال کے طور پر ایک بچہ ہمیں ایسا ملے گا ممکن ہے پیدائشی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایک بچہ ہمیں ایسا ملے گا جس کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں کے کام آ جاتا ہے، اور ایک بچہ ایسا ملے گا جس کے کام سے ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس کے اندر دوسروں کے کام آنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے. صحیح، یہ مینٹیلٹی ہے. شاید آپ نے سکھائی بھی نہیں ہے، شاید آپ نے نہ سکھائی ہو، لیکن اس نے آپ کی ان جگہوں سے پک کر لیا ہو جو آپ نے کہہ کے نہیں کی تھی. تو آپ کو اور مجھے بہت ہوشیاری دکھانی پڑتی ہے. یہ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں مسلسل، اور یہ کوئی لمحہ سیکھے بغیر نہیں چھوڑیں گے، اور ہماری ان چیزوں سے سیکھتے ہیں جو ہم نے کہی نہیں ہوتی، جو ہم نے کی ہوتی ہیں، اور کرتے وقت ہم نے نہیں سوچا ہوتا کہ یہ ایکچولی سیکھ رہا ہے، اس وقت ایکچولی سیکھ رہا ہے. تو یہ بہت شارپ آبزرور ہوتے ہیں، بہت تیز آبزرو کرتے ہیں. میں نے کافی اسکولز میں پڑھایا ہے مختلف لیولز کے اوپر، اور مختلف لیولز پر پڑھانے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بچوں کی آبزرویشن بہت بڑے بڑے لوگوں سے بہت زیادہ تیز ہے، بہت ماسٹر ہیں اس معاملے کے اندر. تو ایسی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بچے، آپ سے میں کہہ رہا ہوں اپنے ذہن میں اس سوال کو ڈھونڈیے گا کہ آپ کے بچے یہ فیل کر پاتے ہیں کہ کب آپ خوش ہیں اور کب آپ ناراض ہیں. میرے خیال میں بچے ماسٹر ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی ہمیں دیکھتے ہیں فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ کب یہ خوش ہیں کب یہ ناراض ہیں. اچھا، تو جب وہ ہمیں خوش پاتے ہوں گے تو کیا اس بات کو نہیں سوچتے ہوں گے کہ یہ خوش کیوں ہیں؟ یقیناً خوش ہونے کا، تو جو خوش ہونے کا ریزن ہوگا اس تک پہنچ سکیں گے، جبکہ میں جو خوش ہوں شاید اس نے توجہ نہ دی ہو کہ آج میں کیوں اتنا خوش ہوں، لیکن اس نے توجہ دی ہوگی. تو اس طریقے سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت تیزی سے بچوں کی ذہنیت کو تبدیل کر دیتا ہے. جب ذہنیت کیا ہوتی ہے؟ ذہنیت پھر فیصلے کرواتی ہے. بچے جو اپنی زندگی میں فیصلے کرتے ہیں اس مینٹیلٹی سے کرتے ہیں جس کو ہم سیٹ آف ویلیوز کہتے ہیں. وہ سیٹ آف ویلیوز ہمارے ایکشنز نے ان کو دیے ہوئے ہوتی ہیں، ہمارے کہنے سے نہیں کی ہوتی. تو اب دیکھیے سیکوینس کیا بن رہی ہے. سیکوینس یہ بن رہی ہے کہ میرے اندر کچھ ویلیوز ہیں، وہ ویلیوز مجھ سے ریئیکشن دلواتی ہیں جس کو ہم لوگ فیلنگس کہتے ہیں، سینٹیمنٹس کہتے ہیں، ہنسی، خوشی، غم، محبت، نفرت، جھگڑا، دوستی، یہ میری ویلیوز کرواتی ہیں مجھ سے. اچھا، جب یہ میرے اندر سے ریفلیکٹ ہوتی ہیں ان کو بچہ پک کر لیتا ہے کہ یہ چینج آ گیا. چینج کو پک کرنے کے پیچھے وہ ریزن کو پک کرتا ہے، اور ریزن کو پک کرنے سے میری ویلیوز اس کی ویلیوز میں پینیٹریٹ کرتی ہیں، اور یہاں سے اس کی پرسنالٹی بلٹ ہونا شروع ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر خطرناک مسئلہ مردوں کے لیے، مرد چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے؟ خیر یہاں تو اتنی ضرورت نہیں کر پائے گا بےچارہ، لیکن بہرحال بہت ساری جگہوں پہ چلاتے ہیں. اچھا، جب مرد چلا رہے ہوتے ہیں تو بچے پکڑتے ہیں یا نہیں پکڑتے؟ آف کورس پکڑتے ہیں. کہ کیا وجہ بن رہی ہے جو یہ سارے کام ہو رہے ہیں؟ تو جس ویلیو کے اوپر یہ ریئیکشن آیا ہے، کیا اس ویلیو کو بچے نے سیکھا ہوگا یا نہیں سیکھا ہوگا؟ ہاں سیکھا ہوگا. یہاں پہ ایک اور خطرناک مسئلہ بھی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، چونکہ بات یہاں تک آئی ہے، پھر ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ٹائم بہت کم ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم مس کر جائیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں نے اس بات پہ غور کیا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بعض بہت دیندار لوگوں کے بچے بے دینی زیادہ ہو جاتے ہیں، بعض بہت دیندار لوگوں کے بچے ایوریج بچوں سے زیادہ، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، بعض اوقات بے دین ہو جاتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو میں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ جب ماں باپ دیندار ہوتے ہیں اور وہ دین کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، ان ماں باپ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں بچے انہیں دین کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ دین سے نفرت کرتے ہیں. پھر آپ مثال کے طور پر مثلا فرض کر لیجئے، میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، مثلا میرا ٹائٹل مولانا ہے. اچھا، سب کو پتا ہے، بچوں کو بھی پتا ہے کہ بھائی ہمارے بابا کا ٹائٹل یہ ہے. اچھا، میرے اندر اگر کوئی خرابی دیکھیں گے تو وہ کس پہ ڈالیں گے؟ میرے فیملی کے اوپر ڈالیں گے؟ نہیں. میری ایجوکیشن پہ ڈالیں گے؟ نہیں. وہ میرے پرومیننٹ فیچر پہ ڈالیں گے، اور جو میرا پرومیننٹ فیچر ہے وہ مولانا ہے. اس کا مطلب ہے اگر میں اپنی خرابیوں سے ان کو کہیں پہ تنگ کر رہا ہوں تو جس سے وہ بدلہ لیں گے وہ میرا یہ ٹائٹل ہے، وہ میرے اس ٹائٹل سے بدلہ لیں گے. اور جب وہ میرے اس ٹائٹل سے بدلہ لیں گے تو اس ٹائٹل سے ان کے دل میں محبت یا نفرت آئے گی. صحیح ہے؟ تو مثال کے طور پر ہم اور آپ کے جو دینداری میں تھوڑے سے پرومیننٹ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے بچے زیادہ مصیبت میں آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ جب بدلہ لیں گے ہم سے ہماری کسی غلطی سے، خدا نہ کرے، تو وہ دینداری سے لیں گے اور وہ دین سے دور جا رہے ہوں گے. پھر تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ اگر ہماری کوئی منفی چیز ان کو ملی تو وہ دین سے بدلہ لینے والے. اس کا مطلب اگر میں خطرناک نتیجہ نکالوں کہ بہت سارے لوگوں کے بچوں کی بے دینی کے ذمہ دار ان کے دیندار والدین ہوتے ہیں اور اس غلطی کو وہ ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ عمل کیسے ہوا ہے، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس پہ آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ میں اب آتا ہوں اس معاملے کے اوپر کہ ہمیں بچوں کے اندر کن ٹاپکس پر زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ تو میں نے دو ٹاپکس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، صرف وقت کو دیکھتے ہوئے صرف دو ٹاپک کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس کے اوپر سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اور اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ کریٹ کرتا ہوں، پھر وہ دونوں ٹاپک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ایسے موقع پہ وقت لگ رہا ہے جیسے اڑ رہا ہوتا ہے اور آپ کو پکڑنا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی معاملہ ہاتھ سے نکل جائے۔ پہلی چیز، ہم نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ ہم بچوں کو نمازی بناتے ہیں، بہت سارے نمازی بے دین ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہم بچوں کو ریچولز کی طرف لے کے جاتے ہیں، بہت سارے بچے انیشیل لائف میں ریچولز پہ خوب عمل کرتے ہیں، بعد میں بھاگ جاتے ہیں۔ کتنی بچیاں ہم نے دیکھی ہیں جو بڑی خوبصورت پردے دار بچیاں تھیں لیکن تھوڑے عرصے کے بعد معاملہ بہت بگڑ گیا۔ کتنے بچوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے انیشیلی بڑے زبردست جذباتی کام کرنے والے، تھوڑے عرصے کے بعد معاملہ خراب ہو گیا۔ تو میں نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم محنت کریں تو چانسز زیادہ یہ ہیں کہ بچ جائے گا۔ تو مجھے لگا کہ وہ چیز نہ ریچولز ہیں نہ عبادات ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ سب سے امپورٹنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ ہے کریٹیکل مائنڈ، کریٹیکل انالیٹیکل مائنڈ۔ یہ اگر کہیں بچے کے اندر آ سکے۔ اچھا، اس سے میرا مطلب کیا ہے؟ اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہم بچے کو تربیت کر رہے ہوتے ہیں، بچے کے اندر عبادات، اللہ سے محبت، یہ ساری چیزیں اس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اچانک کوئی ایک انسان آتا ہے، وہ امپریس کرتا ہے بچے کو اور ایک چیز اس کو پکڑا دیتا ہے۔ اچھا، وہ جس نے امپریس کیا وہ کون بندہ ہے؟ ممکن ہے فٹ بال کھیلنے والا۔ بچہ کہیں جاتا ہے کہیں کھیلنے کے لیے، وہاں پہ ایک بچہ اس کو ملتا ہے جو بہت اچھا فٹ بال کھیلتا ہے، بچہ کریزی ہے۔ اب وہ جو بچہ، ہمارا بچہ کریزی ہے ایک کام کے پیچھے، اس کو ایک چیمپئن مل گیا ہے، اب وہ چیمپئن اس کو دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اگر بچے کے اندر وہ کریٹیکل مائنڈ نہیں ہوا، بچہ پک کر لے گا، فوراً پک کرے گا، چونکہ بچے کے اندر ہیرو بنانے کا بہت جذبہ ہوتا ہے۔ وہ تھوڑے تھوڑے ٹائم سے ہیروز بناتا رہتا ہے، تو پہلے والدین کو ہیرو بناتا ہے، پھر ٹیچرز کو ہیرو بناتا ہے، پھر پلیئرز کو ہیرو بناتا ہے، تھوڑے تھوڑے وقت سے اپنے ہیروز بدلتا رہتا ہے۔ اس ہیرو کے بدلنے میں وہ اپنی مینٹیلیٹی کے اوپر بھی بیچارہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ایک ہی راستہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، بچے کے مائنڈ کو تھوڑا انالیٹیکل اور تھوڑا کریٹیکل یہ ہمیں بنانا پڑے گا۔ بچے کو یہ بتاؤ مجھے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مثال کے طور پر آپ بچے کو لے کے چل رہے ہیں، اور پہلا مسئلہ ذمہ داری دینا چاہ رہے ہیں یا نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو بچے کا کریٹیکل انالیٹیکل مائنڈ بنانا ہے، تھوڑی سی ذمہ داری ڈالنی پڑے گی، ورنہ وہ فالوور بننا شروع ہو جائے گا اور آپ کو تھوڑی دیر میں آپ کو فالو کرے گا، تھوڑی دیر میں کسی اور کو فالو کرنا شروع کر دے گا۔ تو آپ کو تھوڑی ذمہ داری ڈالنی پڑے گی۔ اچھا، جب ذمہ داری ڈالنا چاہیں گے تو اس کو کوئی آپشن دینا چاہیں گے یا نہیں دینا چاہیں گے؟ آپشن دینا پڑے گا، ورنہ وہ فالوور بنے گا، کمانڈ کو فالو کرنے والا بنے گا۔ تو تھوڑی ذمہ داری بھی ڈالیں اور تھوڑا اس کو فریڈم بھی دیں کہ وہ چوز کرے۔ جب وہ چوز کرے تو کیا اس سے یہ پوچھنا ہوگا کہ تم نے کیوں یہ کیا، تاکہ اس کے ذہن کو یہ پتہ چلے کہ کیوں کا سوال بھی دماغ میں آنا چاہیے تھا۔ اگر میں اور آپ اس کے اوپر محنت کر سکے کہ ہمارا آپ کا بچہ اپنے کام کو کرنے کے دوران بار بار یہ ڈھونڈ سکے کہ یہ کام میں نے کیوں کیا، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس کا دماغ ایک کریٹیکل انالیٹیکل مائنڈ کی طرف جا سکے گا۔ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے ایسی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جب ہم ذمہ داری دے رہے ہیں تو کیا کریں، ایک اور کام کر لیں، گفتگو کرتے رہیں، پوچھتے رہیں کہ بھائی تم نے یہ کیوں کیا۔ اور یہ بہت چھوٹے لیول سے بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کسی بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ بتائیں آپ کو کون سے شوز چاہیے، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے یا مجھے وہ چاہیے، تو آپ اس سے پوچھیں اچھا ٹھیک ہے یہ تو آپ نے لے لیا، یہ آپ نے کیوں لیا؟ تو آپ اس کیوں کے سوال کو اگر اس کے ذہن کے اندر بار بار ڈالنے کی کوشش کریں اور وہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، تو پھر شاید جب اس کو کوئی غلط بات دے گا تو وہ اپنے آپ سے پوچھے گا میں کیوں لوں اسے، اس کے اوپر عمل کیوں کروں۔ اچھا اب ایک اور مشکل ہے ہم تربیت کرنے والوں کے ساتھ، کیا ہمیں وہ بچے زیادہ اچھے لگیں گے جن کو ہم کہیں بیٹا نماز پڑھ لو، اور وہ کہیں ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں، وہ زیادہ اچھے لگیں گے یا وہ بچے اچھے لگیں جو ہر کچھ منٹ کے بعد پوچھیں کیوں پڑھوں؟ کون سا بچہ ہمیں زیادہ اچھا لگے گا؟ ظاہر ہے تربیت کرنے والے کو پہلا بچہ بہت اچھا لگے گا کہ جو میں کہوں وہ کر لے، تو ہمیں اس بات پہ بہت اچھا لگے گا کہ وہ یہ کرتا رہے، اور ہم پسند نہیں کر رہے ہوں گے کہ وہ بار بار ہم سے ہر چیز کے اوپر سوال کرے اور کھریدنے کی بھی کوشش کرے، اور بچے کا دماغ اس کو کھریدنے کی طرف لے کے جائے گا. بدقسمتی سے ہم بعض اوقات تیار نہیں ہوں گے اور ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا. مثلا آپ کہیں گے بچے کو کہ خدا ہے، وہ کہے گا کہ کیوں ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ ہر چیز کو کسی بنانے والے کی ضرورت ہے، تو ہر ایک کو خدا نے بنایا ہے. تو پھر آپ سے اگلا سوال کرے گا کہ خدا کو کس نے بنایا ہے؟ آپ کہیں گے خدا کو کسی نے نہیں بنایا ہے، تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ اور اگر خدا کو کسی نے نہیں بنایا اور وہ ہے، تو باقی چیزیں بھی کیوں نہیں ہیں ایسے؟ صحیح ہے. اس کا جواب ایکچولی واجب الوجود کے کانسیپٹ کے اندر ہے، لیکن چار پانچ سال کے بچے کو آپ واجب الوجود کیسے سمجھائیں گے؟ یہاں پہ مشکل آئے گی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پرابلم آ سکتی ہے. آپ کو مجھے مینٹلی اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ جیسے ہم بچے کو کریٹیکل انالیٹیکل مائنڈ دینے کی کوشش کریں گے، بچہ خطرناک جگہوں کے اوپر پہنچے گا. ان خطرناک جگہوں کے اوپر ہمارے پاس اگر کلیئرٹی نہیں ہوئی کانسیپٹ کی، تو ہم مشکل کے اندر آنے والے. اس کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے. یہاں پر جو میں نے نوٹ کیا، ہاں ایک اور بات اس سلسلے میں ایڈ کروں، پھر دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب بچہ بڑا ہوگا تو اس کی ایک ضرورت آئے گی کہ وہ مختلف آئیڈیالوجیز کو ایک دوسرے سے کمپیئر کر سکے، اور ان کو یہ دیکھ سکے کہ کون سی زیادہ بہتر ہے اور کون سی زیادہ بہتر نہیں ہے. جب بچہ بڑا ہوگا تو اس کی ضرورت آئے گی. کیا زندگی کے ارلی اسٹیجز میں ہم اس کی پریکٹس دے سکتے ہیں بچے کو؟ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں. مثلا جب ہم اس کے سامنے مختلف آپشنز رکھیں اور اس سے کہیں کہ ان آپشنز کا انالیسس کرو کہ کون سا بہتر ہے. ظاہر ہے ہم اس سے انالیسس نہیں کہتے، ہم صرف اس سے کہتے ہیں بیٹا آپ یہ کرنا چاہو گے یا یہ کرو گے؟ تو کہے گا میں یہ کروں گا. تو آپ کیوں سے اپنے یہ کیوں کرو گے؟ ایکچولی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو تربیت دے رہے ہیں کہ زندگی کے بعد کے ٹائم میں جب اس کے سامنے دو آئیڈیالوجیز آئیں تو ان کو کمپیئر کیسے کرنا ہے. مثلا وہ یہ کہے گا کہ یہ کام مجھے آسان لگ رہا ہے اس لیے میں یہ کروں گا. تو آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا کہ بعض کام آسان تو ہوتے ہیں لیکن ان کا فائدہ کم ہوتا ہے، تو آپ نے مشکل والا کام کیوں نہیں لیا؟ شاید اس کا فائدہ زیادہ ہو آپ کو. آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس جملے کے پیچھے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کو دنیا اور آخرت سکھا رہے ہیں کہ تم دنیا کی آسانیوں کے پیچھے گئے تو ممکن ہے آخرت کے فائدوں کو کھو بیٹھو گے. صحیح ہے. تو آپ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کریٹیکل مائنڈ بنا سکتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کریٹیکل مائنڈ بنا سکتے ہیں. صرف یہ دیکھنا پڑے گا آپ خود کتنے کلیئر ہیں اس معاملے میں، آپ کے اپنے اندر کلیئرٹی ہے اس بات کی کہ آپ نے کریٹیکل مائنڈ ہونا ہے، خود بھی ہیں یا نہیں ہیں. اور مشکل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا زیادہ تر یہ ہے کہ جو تربیت کرنے والے افراد ہیں وہ اس کے اپنے تربیت کے اندر بہت سارے پرابلمز آئے ہوئے ہیں. تو یہ بہت اچھا ہو کہ مثال کے طور پر ہم لوگ، اب اس کا پریکٹیکل سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ پریکٹیکل سولوشن شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح پری میرج کچھ کورسز ہوتے ہیں کہ بھائی شادی کے بعد جو ہنگامہ آنے والا ہے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اس طرح بچوں کے پہلے بھی ایک کورس کا کوئی بندوبست ہو جائے جس میں یہ پتہ چل جائے کہ بچوں کی تربیت کو کیسے کرنا ہے. اور اسپیشلی مثلا جن کے بچے ایک سال کے قریب پہنچ رہے ہیں، اب چیلنج کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو اچھا ہے کہ اس ٹائم پر کچھ کورسز کر لیے جائیں جس میں یہ پتہ چل جائے کہ بھائی بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں کن باتوں کے اوپر توجہ دینی ہے. تو پہلا پوائنٹ جو میرا بچوں کے فیوچر کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے، وہ یہ کہ بچوں کے اندر کریٹیکل انالیٹیکل مائنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہوگا تو یہ صرف بلائنڈ فالوور بنتے چلے جائیں گے، آج ہمیں فالو کریں گے کل کسی اور کو فالو کریں گے، اور بعد میں ہمارے لیے مصیبت بھی ہو سکتی ہے. یہ پہلا پوائنٹ تھا. اور دوسرا پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ دین اسلام میں کوئی ایک چیز ایسی بتاؤ کہ اگر کوئی انسان سیکھ لے تو اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جائے، تو ہم اسے کہیں گے بغیر کسی سسپنس پھیلائے کنٹرول. یہ آ گیا تو معاملہ حل ہے. اگر کنٹرول کرنا جانتا ہے تو معاملہ حل ہے۔ اچھا اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر بچے کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارا باپ دنیا کا سب سے بہترین باپ ہے، اور باپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے تم نے اس کی ساری خواہشات پوری کرنی ہے۔ اس میں کنٹرول کہاں ہے؟ پورا سسٹم اس پہ بنا ہوا ہے، تقریباً پورا سسٹم، کہ کنٹرول نہیں کرنا ہے، اور جتنا آپ کنٹرول اور کمپرومائز کریں گے در حقیقت آپ محروم رہ گئے۔ تو پورا سسٹم اس کے اوپر بن رہا ہے کہ آپ کی جو خواہش آئے آپ کر ڈالیں۔ تو مثال کے طور پر ہمیں مختلف قسم کے کریڈٹس ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کا سارا کام یہ ہوگا کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کر سکیں۔ اور یہ بلا کب کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اس بچپن سے شروع ہوئی ہے جہاں بچے نے کوئی ضد کی اور باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پورا کرے اور ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ پورا کرے۔ ہم نے یہاں بچے کو نہیں کہنا نہیں سکھایا ہے، نہیں سیکھا کہ ہم نے بچے کو نہیں بھی کہنا ہے۔ مثلا جہاں اس نے کوئی ضد کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا مجھے اس موقع پہ یہ گفٹ چاہیے، پہلی خواہش کیا ہے؟ دے دو۔ کہ بھائی تم نے نہیں کہنا کیوں نہیں سیکھا؟ نہیں کہنا بھی سیکھو۔ اچھا یہاں پہ سوشل پریشر اتنا ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو چند دفعہ نہیں کہا اور وہ سوسائٹی کے باقی بچوں سے کمپیئر کرے گا تو کہے گا یار یہ میرا باپ مجھے چاہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کے باپ چاہتے ہیں وہ اس کو دے دیتے ہیں فوراً۔ تو اب یہاں پہ ایک اور مینٹیلٹی بن گئی ہے، وہ یہ اچھا اس کے رزلٹ میں بچے کی مینٹیلٹی کیا بن رہی ہے؟ بچے کی مینٹیلٹی یہ بن رہی ہے کہ خواہشات کا پورا ہونا میرا حق ہے، اور تقریباً بغیر محنت کیے خواہشات کا پورا ہونا میرا حق ہے۔ اچھا یہ مینٹیلٹی اوپر جا کے کیا بلوا کر رہی ہے؟ اوپر جا کے بلوا کر رہی ہے کہ قوم محنت نہ کرے اور خرچ کرنا اس کا حق ہے۔ اور اکنامکس میں اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ ہے 1.4 ٹریلین ڈیفیسٹ، اور محنت کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے کسی کا۔ یہ قوم 1.4 ٹریلین ڈیفیسٹ کے اوپر کھڑی ہے اور محنت کرنے کا کسی کا موڈ نہیں ہے، سب کا موڈ یہ ہے کہ ہم نے کھانا ہے، اور جو ڈیٹ پہنچا ہوا ہے وہ 20 ٹریلین کو ٹچ کر رہا ہے، اور کسی کا محنت کرنے کا موڈ نہیں ہے، کوئی یہ بھی نہیں سوچ رہا ہے کہ اس کو پے آف کرنا ہے۔ ہماری قوم تو بیچاری بہت سستے لون کے اوپر زندگی گزار رہی ہے، یہاں جو عالم ہوا ہوا ہے۔ اچھا یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یہ شروع ہوا ہے بچوں کی اس مینٹیلٹی سے جس میں انہوں نے نہیں نہیں سیکھا ہے۔ اب آپ کے پاس جو ڈائلیما ہے وہ یہ کہ اگر آپ نہیں کہیں گے سوسائٹی میں اکیلے آدمی، تو بچہ آپ کے بارے میں فیلنگ صحیح نہیں رکھ پائے گا۔ اس کو آپ کیسے سالو کریں گے؟ اس کو آپ سالو صرف ایک راستے سے کر پائیں گے کہ آپ بچے کے اندر اس بات کو سمجھا پائیں کہ نہیں کہنے کا میری محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو ڈسکنیکٹ کر سکے کہ خواہش کا پورا ہونا اور باپ کی محبت ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، خواہش پوری کریں یا نہ کریں اس کے پیرامیٹرز کچھ اور ہیں، محبت ہونا کچھ اور چیز ہے، اس وقت ایسا نہیں ہے، اس وقت جوڑ دی گئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کو انہوں نے کیوں جوڑا، کیونکہ ان کو ہر 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد ایک ڈے منانا ہے، اور اس ڈے میں لوگوں کو مارکیٹ میں بھیجنا ہے، اور اس ڈے میں مارکیٹ میں بھیجنے کا جو سب سے اچھا پریشر پوائنٹ ہے وہ بچوں سے کریٹ کروانا ہے، اور بچوں کو نہیں سننا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ کو اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے کہیں پر کہ نہیں کہنا ہے، بچے کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا کنٹرول کرنا ہوتا ہے خواہشات کو، ہر خواہش پوری نہیں کرنی ہے، اور اس کا محبت اور نفرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، محبتیں کسی اور طریقے سے ثابت ہوتی ہیں۔ اب یہ ذمہ داری آپ کے پاس آتی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ میں اپنی بات کو یہاں پہ اختتام کرنے کی طرف لے کے جاتا ہوں، ختم کرنے کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ ایک بات میں بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں ہمیشہ، وہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں، پتہ نہیں ہم کتنے کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے۔ نمبر ایک، اپنے ذہن کے اندر کلیئر کر لیں کہ آئیڈیا کیا ہے۔ نمبر دو، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ بچوں سے اس کے اوپر بات کر سکیں۔ مجھے یہ لگا ہے کہ یہاں کے اس وقت کی زندگی میں میڈیا کو دیکھتے ہوئے، جس میں بچے زیادہ تر ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں، ہمارے پاس سوائے بات کرنے کے اور کوئی چینل نہیں بچا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ بچے جو ہمیں پر آر جتنے گھنٹے دے رہے ہیں وہ میرے خیال میں اس کے مقابلے میں جو میڈیا کو دے رہے ہیں 1/4 بھی نہیں ہے, اور ہم بھی نہیں دے پا رہے, ہم بھی نہیں دے پا رہے. تو یعنی وہ 4 times زیادہ وقت شاید میڈیا کو دے رہا ہوگا اس کے مقابلے میں جو اپنے ماں باپ سے لے رہا ہوگا. اس کے بعد وہ ہم سے کیسے یہ سمجھ پائے کہ ہم اسے کیا بتانا چاہ رہے ہیں. یہ سیریس ایک ایشو ہے, اور اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں. اسی میں مثال کے طور پر فیل کیجئے گا, ایک پوائنٹ تھا جس کو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کو بتانا. یہ بات بچوں کی سائیکالوجی میں ابھی تک مشکل بنی ہوئی ہے کہ بچوں کو ٹچ چاہیے, فزیکل ٹچ, اور اس کا نہ ملنا بچوں کی نفسیات کے اندر محرومیت ڈالتا ہے. یعنی وہ ایموشنلی بیلنس نہیں ہوتے اگر وہ فزیکل جینٹل ٹچ ان کو نہیں مل رہا ہوتا. اچھا, ہم لوگوں کی لائف کا جو بزی اسکیجول ہے اس میں وہ جینٹل ٹچ غائب ہو گیا, صحیح. اچھا, اس کا بچوں کی ایموشنز کے اوپر اچھا اثر نہیں پڑ رہا. تو میں نے ایک اسٹڈی دیکھی تھی, اس میں لکھا تھا کہ تقریباً 8 times وہ جینٹل ٹچ اگر اس کو ڈیلی ملے تو وہ اپنے اندر ایموشنلی زیادہ سیکیور فیل کر رہا ہوتا ہے. اچھا, میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کتنے باپ ایسے ہوں گے جو روزانہ 8 times اپنے بچے کو جینٹل ٹچ دے پاتے ہوں گے. بات کر لیں 8 times وہ بڑی بات ہے, بہت مسئلہ ہو گیا ہے. یہاں پر اس کی وجہ سے جو ایک انسین ایک مشکل بنی ہوئی ہے وہ یہ بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ میں نے کہیں پہ بات کی تو وہاں پہ کوئی ٹیچر تھیں, انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کو ہاتھ لگانے میں بہت مشکل میں ہیں, بچوں کو ہم زیادہ ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کے اوپر بہت بہت الٹے ریئیکشنز ہو سکتے ہیں, بچہ کچھ اور سمجھ سکتا ہے, بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو ہم لوگوں کو ہاتھ لگانے میں بہت ریسٹرکشنز ہیں کہ مجھے نہیں پتا کس سسٹم کے اندر یہ نہیں ہوتی ہے, کس سسٹم میں ہوتی ہے, لیکن باہر انہوں نے اس طرح سے ریفلیکٹ کیا کہ بہت پرابلم ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے یہاں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایموشنل گیپ ہے یہ بڑھے گا کیونکہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور مشکل ہوتی چلی جائے گی. تو آپ دیکھیے اس طرح سے سوچنا شروع کریں کہ آپ کی لائف میں بچوں کی تربیت کا اثر کس طریقے سے پڑنے والا ہے اور ہم اسے کیسے کاؤنٹر کر سکیں گے. تو میں نے عرض کیا گفتگو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اپنے دماغ کے اندر کلیئرٹی ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے بعد یہ چانسز ہیں کہ ہم انشاءاللہ تربیت میں کچھ اچھے کام انجام دے سکیں گے. اور آخری بات, ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی کام اللہ سے رابطے کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور یہ جو تربیت کا عمل ہے یہ چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کی نصرت کے بغیر نہیں ہو پائے گا. تو اگر میرے اور آپ کی زندگی میں خدا متعال کے ساتھ کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے جس میں ہم خدا سے التجا کر سکیں, تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہم تربیت کے عمل کو خود نہیں نپٹا پائیں گے, ہم بہت سخت مصیبت میں پھنس سکتے ہیں. تو ہم 2 strategies پر کام کریں, ایک تو اپنے اور خدا کے رابطے کو صحیح کریں, دوسرا اپنے اندر تربیت کی چیزوں کو ریفلیکٹ کریں, تب کہیں جا کر ایک امید ہے کہ ہم انشاءاللہ بچوں کی تربیت میں عمل کر پائیں گے. میں نے جان بوجھ کر ایک حصے کو چھوڑ دیا, وہ یہ تھا کہ ویسٹ میں رہتے ہوئے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. اب میں اس لیے چھوڑ دیا کہ ظاہر ہے کہ آپ اس کو ڈیل کر رہے ہیں اور آپ کو سب روزانہ کا کام ہے آپ کا اس کو فیس کرنا, کہ یہاں جو کلچر بچوں کو مل رہا ہے اس کلچر کا بہت ساری جگہوں پر ہمارے کلچر سے ایک کولیژن ہے, ڈائریکٹ کولیژن, اور اس کے اندر ہم بچے کو کیسے کنونس کر پائیں کہ وہ یہاں بھی رہے, اس ٹکراؤ کو فیس بھی کرے اور اپنی تربیت میں اس کی تربیت میں ہم کامیاب ہو سکیں. اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا یہ ٹکراؤ اور زیادہ بڑھتا رہے گا. تو اس کا جو حل ہونا چاہیے تھا وہ ہماری ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے تھی, جو بدقسمتی سے ہمیں نہ یہاں مل رہی ہے نہ کہیں اور مل رہی ہے, اور یہ مشکل کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے اوپر آپ جب کوشچنس کریں گے تو اور بات کر لیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اچھا, تھوڑا سا تیز بولنے میں مشکل یہ ہوتی ہے, جو میں نے کوشش کی ذرا تیز سے بولوں, تیز بولنے میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض پوائنٹس کے اوپر امپورٹنس آپ دلوانا چاہتے ہیں لیکن آپ دے نہیں پاتے, کیونکہ اگر آپ اس کے اوپر 2-4 minutes اور لگائیں گے تو شاید امپورٹنس کلیئر ہو پائے گی. تو تیز بولنے میں یہ مشکل ہوتی ہے کہ بعض امپورٹنٹ چیزیں آپ ایسی اسکپ کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں. تو ہم نے یہ رسک اس لیے لیا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا, جتنا بھی ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہے اس کے اندر ہی ہم نے اس کو رکھنا ہے. تو ہم نے پوائنٹس کہہ دیے, اب یہ کہ آپ کوشچن جب کریں گے تو ہم اس میں اور کہیں موقع نکالیں گے اور آپ کے کوشچنس کے نتیجے میں اس کو اور زیادہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. پھر تو میرے خیال میں اب کوشچنز لے لیے جائیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. हाँ इसको सेट को हम देख लेते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स उससे क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। इन्होंने एक सवाल किया कि एनालिटिकल क्रिटिकल एक्टिविटी की कोई एग्जांपल दें। एक एग्जांपल तो हमने देने की कोशिश की थी और दोबारा इसको कहने की कोशिश करते हैं। हमारा जो मतलब है वो ये है कि जब आप बच्चे को कोई काम कहें तो उसको ये पता हो कि वो ये काम क्यों कर रहा है, और जब वो आपसे कहे कि आप मेरे लिए ये करें तो आप उसको जान उसके दिमाग को ये सोचने पे मजबूर करें कि उसने ये बात क्यों कही है। तो मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा था कि हत्ता अगर वो किसी शूज़ को भी सिलेक्शन करे तो आप उससे ज़रूर पूछें कि आपने इस शूज़ को क्यों सिलेक्ट किया है, आपकी वजह क्या है इसकी। तो उसको ये समझ में आए कि मुझे हर चीज़ के पीछे इसका क्यों भी ढूंढना होता है और कैसे हुआ क्यों हुआ ये सब ढूंढना होता है। अब इसको आप लाइफ में मुख्तलिफ तरीक़ों से देख सकते हैं। मसलन आपका बच्चा कहता है कि भाई मुझे मसलन यहाँ पे कौन से स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मसलन मुझे बास्केटबॉल खेलना है और मसलन मुझे बास्केटबॉल में ही कैरियर बनाना है, मुझे एक्चुअली एजुकेशन में कैरियर नहीं बनाना है, मुझे बास्केटबॉल में ही कैरियर बनाना है। अच्छा, अब आप उससे पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई आपने ये क्यों सोचा, और जब आप ये सोच रहे हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मसलन आप क्यों इसके ज़रिए अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप बन गए तो जो आप बनेंगे क्या वो आपको खुश कर लेगा और क्या वो उन बातों को पूरा कर लेगा जिनको आप समझ रहे होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की तरफ लेकर जाएं और उसको इस बात की तरफ लेकर जाएं कि दूसरे पहलुओं के ऊपर भी गौर कर लें। तो मिसाल के तौर पर अगर वो बच्चा कह रहा है कि मैं इतने बजे ये काम करना चाहता हूँ तो आप उससे पूछें कि आप कोई और काम क्यों नहीं करना चाहते हैं? इस टाइम पर आप ये क्यों करना चाह रहे हैं, और इसको इस तरह हंसी मजाक में रख लें कि बच्चा ये भी ना सोचे कि आप मिसाल के तौर पर इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आप उनके पीछे पड़ गए। तो इस तरह से आप अपने दिमाग के अंदर इसको ले जा सकते हैं। अब मैं बाद वक्त ये सोच रहा हूँ कि क्या ये इतना क्लियर नहीं है कि मुझे इसको और तशरीह करना चाहिए। मिसन जब हम कहते हैं क्रिटिकल माइंड और एनालिटिकल माइंड तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब चीज़ों को एनालिसिस करें, हम जाते हैं उसको ब्रेक करना जानता हो। वो ये कह रहा है मुझे ये करना है, आप उससे पूछें क्यों करना है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इससे लेना चाहते हो, क्या ये तुम्हें खुश कर लेगा या नहीं करेगा, इस तरह के सवाल जो बच्चे के जहन में आप फ़ौरन डाल सकते हैं, इससे उसको प्रैक्टिस हो जाएगी। लिखा है कि कैसे पता चले कि बच्चे के अंदर बच्चा डेविएटेड हो गया है, इस बात को कैसे अंदाज़ा लगाया जाए। हाँ, अब ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पर मैं एक उससे शुरू करता हूँ, बहुत सादा सी बात से शुरू करता हूँ। मसलन मैं सेंटर जाता हूँ, बच्चा कहता है मुझे सेंटर नहीं जाना है, मुझे सेंटर नहीं जाना है। सही, अच्छा ये तकरीबन सबके साथ का गेम है कि वो कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ और आप हमेशा जाते हैं और वो कह रहे हैं मुझे नहीं जाना है। अच्छा, क्या ये इस बात की निशानी है कि बच्चा जो है वो बिगड़ चुका है? नहीं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मसलन सेंटर के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसको मुतासर नहीं कर पा रही हैं। मैं अभी कनाडा में एक जगह पे था तो वहाँ पर एक नया सेंटर बनाया गया। जो नया सेंटर था वो इत्तेफाक उसमें पहला प्रोग्राम यही था जो हमारा वाला हो रहा था। तो नया सेंटर बना तो उधर वहाँ पे इत्तेफाकन इसी टाइप का कोई डिस्कशन भी था बच्चों की तरबियत के हवाले से। तो इस पर भी गुफ्तगू आई कि बच्चे सेंटर में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। तो किसी ने ये बताया, कहने लगे कि जैसे ही बच्चा उनका इस सेंटर में एंटर हुआ और उसको बताया उन्होंने कि ये हमारा नया सेंटर है, कहने लगा ये लग नहीं रहा, ये हमारा सेंटर लग नहीं रहा। तो उसने पूछा क्यों, कहने लगा इतना बड़ा है, इतना साफ है। हाँ, इसका मतलब है उसने एक बात सीखी है कि जो हमारे सेंटर्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और गंदे होते हैं। ये मुश्किल है हम लोगों की। बस आप बच्चा कह रहा है मैं नहीं जाना चाहता, क्यों नहीं जाना चाहते? अच्छा, मुमकिन है वो इसलिए नहीं जाना चाह रहा कि उसके पास वहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो वो स्कूल में देख रहा है, तो क्यों जाए? बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं। तो जाके हमें एनालिसिस करना पड़ता है क्यों ऐसा हो रहा है इसके साथ, चलिए इससे गुजर जाते हैं। अच्छा, हमने उससे कहा बेटा नमाज पढ़ो, वो कह रहा मैं नहीं पढ़ रहा, अब क्या किया जाए? क्या ये इस बात की निशानी बन जाएगी कि बच्चा जो है वो गुमराह हो चुका है? तो मुमकिन है कि वो बच्चा ना पढ़ रहा हो, फिर अब क्या होगा? क्या वो गुमराह हो चुका है? मैं कह रहा हूँ नहीं, अभी इससे फायदा इससे पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? शायद हम उसको नहीं समझा पाएं कि ऐसा नमाज है क्या। मैंने जो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि एक हुक्म के पीछे कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ के पीछे अकायद होती हैं, शायद हम खुद भी क्लियर नहीं थे और हम बच्चों को भी क्लियर नहीं कर सके। रोज़े के पीछे वैल्यूज़ क्या हैं, उसका अकायद से क्या ताल्लुक़ है? क्या हम जब बच्चे से कहते हैं कि भाई रोज़ा रखना है, नमाज़ पढ़ना है, ये सब चीज़ें क्लियर कर पाते हैं? تو مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی بچے نے کہا کہ میں نہیں پڑھ رہا اور میں سوچوں کہ یہ گمراہ ہو چکا ہے, تو میں کہوں گا نہیں ابھی نہیں, ابھی نہیں سوچے کہ گمراہ ہو چکا, ممکن میں نے کلیئر نہیں کیا. اب ایک اور بات پوچھتا ہوں, جہاں پہ مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے وہ یہ نہیں تھی, ڈرنا یہاں پہ تھا کہ ایک بچے کو یہ چانس ملا کہ وہ کسی کی ہیلپ کرتا اور اس نے نہیں کی, اس پہ آپ کو ڈرنا تھا کہ یہ جو بچے کے اندر ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے, یہ اتنا ظالم کیوں بن رہا ہے, یہاں پہ ڈرنا تھا. جب بچہ کسی ایسی چیز کا کلیم کرے جو اس کا رائٹ نہیں ہے, اب آپ کو ڈرنا ہے. یہ بچے کے اندر جذبہ کہاں سے آ گیا کہ وہ ایسی چیزوں کو کلیم کر رہا ہے جو اصلا اس کی ہے ہی نہیں ہے, یہ اس کے اندر اگریشن کہاں سے آ گیا. اچھا, انفارچونیٹلی ہم ان باتوں کو آبزرو نہیں کر پاتے. تو جو صحیح جگہ جہاں پہ ڈرنے کی ہے وہ ان پرنسپلز پر ہے جن کے اوپر ہیومینٹی بنی ہوئی ہے, وہ جگہ صحیح ڈرنے کی ہے کہ جب خدا نہ کرے بچے کے اندر اس ٹائپ کی چیزیں ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ بچے کے اندر ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے, یا بچے کے اندر, اچھا ہر بچے کے اندر تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ سیلفش ہوتا ہے, لیکن اگر ہم اس کو زیادہ بڑھتا دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو کاؤنٹر نہیں کرنا چاہ رہے, یہ خطرناک جگہ ہے. تو آپ بچے کی ان ویلیوز کے اوپر پہلے توجہ دینا شروع کریں, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بچے کے اندر دوسری چیزیں جو ہیں وہ آنا شروع کریں گے. تو یہ جو سوال تھا کہ بچے کے اندر ڈیویشن کہاں سے ثابت ہوگا, تو میں نے عرض کیا کہ یہ اس سے ثابت نہیں ہوگا کہ وہ سینٹر نہیں جا رہا ہے, یا مثلاً حتیٰ میں کہہ رہا ہوں نماز نہیں پڑھ رہا ہے, کیوں, شاید میں نے کلیئر نہیں کیا اسے, شاید میں نماز کو اس طرح پورٹریٹ نہیں کر پایا جس طرح سے مجھے پورٹریٹ کرنا تھا. جب وہ اپنی ویلیوز کے اندر بھی گڑبڑ کر رہا ہو, پیور ویلیوز کے اندر جس کا تعلق ایکچولی ہیومینٹی سے تھا, تب مجھے واقعاً سمجھنا چاہیے, سیریسلی دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پر ایسا یہاں پہ کم ہوتا ہوگا, لیکن خدا نہ کرے اگر آپ یہ فیل کریں نہیں بچہ جھوٹ بول رہا ہے, سب سے زیادہ آپ کو یہاں پہ ڈرنا چاہیے, جھوٹ کیوں بول رہا ہے. تو یہ جو چیزیں, یہاں سے ایکچوئل خوف شروع ہونا چاہیے کہ بچے کے اندر اگر یہ چیزیں آ رہی ہیں, بعد میں پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو نماز کی طرف بھی لا سکتے ہیں, عبادت کی طرف بھی لا سکتے ہیں, اور اس کے اندر اصلاح کر سکتے ہیں. لکھا ہے فرام وین اور وٹ ٹائم تربیت اسٹارٹس. میرا اپنے یہ خیال ہے کہ شاید ہم کوئی بھی جگہ ایسی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکیں گے. اگر آپ صحیح تربیت کی بات کریں تو تربیت تو میرے خیال میں کبھی بھی نہیں آپ کہہ سکیں گے کہاں سے شروع ہوگی. اور اگر مثال کے طور پر اس میں ایک سوال میں سے ایک آیا تھا کہ کوئی ایک بک انگلش میں, تو ایک بہت اچھے رائٹر ہیں آیت اللہ ابراہیم امینی, انہوں نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ کتابیں لکھی ہیں. ڈاکٹر علی قائمی نام کر کے ایک رائٹر ہیں, انہوں نے بھی لکھی ہیں. ان میں سے کچھ کتابیں انگلش میں بھی ترجمہ ہوئی ہیں, اور اب صورتحال نسبتاً بہتر ہے پہلے کے مقابلے میں, تو اس کو ضرور آپ دیکھ سکتے ہیں. بس اگر اس پیٹرن کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں, تو تربیت ایکچولی بہت جلدی شروع ہو جاتی ہے, یعنی شادی کے ساتھ ہی شروع ہو چکی ہوتی ہے. جو ہم اور آپ اگر واقعاً تربیت کی بات کر رہے ہیں تو بہت جلدی شروع ہو جائے گی, اور آپ کا اور میرا بیہیویئر بہت ساری چیزوں کے اندر ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. مثلاً ایک اسٹڈی مجھے یاد آتی ہے, میں اس کو صرف جلدی جلدی کوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کچھ ملکوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر میل نیوٹریشن کا سامنا کیا, ان کے بچوں کو صحیح غذا نہیں مل پائی. اچھا, کچھ کنٹریز کے اندر یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوا, تو وہ اس زمانے میں ہوا جب وہاں پہ خواتین, ظاہر ہے ان میں سے کچھ خواتین پریگننٹ بھی تھیں, تو وہ اور ان ملکوں میں سے کچھ ملک ایسے تھے جن کا میڈیکل ریکارڈ بہت اسٹرانگ تھا. تو اب ظاہر ہے کچھ ملکوں میں ایسا قحط آتا ہے جس کا میڈیکل ریکارڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, تو اسٹڈیز وہاں پہ اچھی نہیں ہو پاتی. لیکن یہ ملک جو تھے, مثال کے طور پہ اسکینڈینیوین کنٹریز, ان میں سے بعض ملکوں میں سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر قحط آئے, اور اس قحط میں میڈیکل ریکارڈ بھی بہت اسٹرانگ تھا ان کے پاس. تو انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ جن عورتوں کے اوپر اس وقت میں پریگننسی تھی جب قحط تھا, تو پریگننسی کے ٹائم میں وہ نیوٹریشن اچھی نہیں کر پائیں, تو ان کے جو بچے ڈیولپ ہوئے ہیں, نہ صرف ان بچوں میں اس میل نیوٹریشن کا اثر تھا بلکہ ان کی نیکسٹ جنریشن میں بھی تھا. صحیح ہے؟ اب میں ایک عجیب بات سوچ رہا ہوں, چند مہینے اس عورت نے صحیح کھانا نہیں کھایا ہے, اس کے اثرات دو جنریشن تک چلے ہیں, اور یہ جسم کی بات ہو رہی ہے. کیا روح کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا پڑے گا پھر, یہ کہاں تک جائیں گے پھر؟ تو اس خاطر اگر کوئی یہ کہنا تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے, تو حقیقت یہ کہ میں اپنے دماغ میں ابھی جب سوچنے لگتا ہوں تو میں سوچتا تھا کہ نہیں, کہیں سے بھی نہیں کہہ سکتے تربیت یہاں سے شروع, تربیت کہیں سے بھی آپ لوگوں نے شروع ہو چکی ہے. مثال کے طور پر, اب مثال کے طور پر ہم جس بچے کو اس وقت پال رہے ہیں اس کے بچوں کی تربیت ایکچولی یہاں سے شروع ہو چکی ہے, کیونکہ اس کی پرسنالٹی ایکچولی بنے گی جو اپنی نیکسٹ جنریشن کو متاثر کر رہی ہوگی. تو تربیت بہت لمبا کام ہے. اور اب ایک عجیب سی بات میں نے فیل کی ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے یوں لگا ہے کہ اگر ہمیں, میں اس میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا, ڈس اپوائنٹمنٹ والی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے یوں لگا ہے کہ اگر ہمیں صحیح تربیت دیکھنی ہے تو تھرڈ جنریشن میں دیکھ پائیں گے. واقعی تربیت دیکھنی ہے مجھے یوں لگا تو ہم تھرڈ جنریشن میں دیکھ پائیں گے. یعنی کیا مطلب, یعنی مثلا میرے پیرنٹس نے میرے اوپر تھوڑی بہت تربیت کی اور میں اپنے بچوں کے اوپر کچھ تربیت کروں گا, پھر جو میرے بچے تربیت کریں گے ایکچولی وہ ایک رزلٹ ہوگا تین جنریشن کی اسٹرگل کا. مجھے یوں لگا کہ جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں آوان و انصار امام, اگر ہمیں واقعا اس لیول کے اوپر پہنچنا ہے تو ہمیں دو تین نسل کی جدوجہد دیکھنی پڑے گی. البتہ ظاہر ہے اس کے اندر ایکسیپشنلی بہت اچھے لوگ آتے رہیں گے جو مثلا کسی بھی جگہ سے نکل کر امام کی نصرت کر پائیں گے, لیکن مجھے لگا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک روٹین کیا ہوتا ہے, تو روٹین میں مجھے یوں احساس ہوا کہ یہ دو تین نسل کی ایک محنت ہوتی ہے جو کہیں جا کے ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا اس کا مطلب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے؟ نہیں, ہم کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کا اثر بہت لمبا ہے. تو تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے اسے ہم نہیں کہہ سکتے. آپ اپنی کام کو اچھی طریقے سے کرتے رہیے اور اللہ سے بھی نصرت, اللہ سے نصرت طلب کرتے رہیں تو انشاءاللہ خدا نے متعال مدد فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب سوال جو ہیں وہ تھوڑے سے ایسے بھی ہیں کہ جس کا شاید ہم سے کوئی تعلق زیادہ نہیں بن پائے گا. اسکول سسٹم میں انٹر ہونے کے لیے کیا ایج اچھی ہونی چاہیے؟ ہمارے پاس کوئی ایسی اسلامک گائیڈنس نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ بالکل کنکریٹ اس ایج کے اوپر بچے کو اسکول میں انٹر ہونا چاہیے. میرے خیال میں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے, لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ بچے کو والدین کی محبت سے بہت جلدی دور کرنا یہ بھی کوئی بہت اچھا کام نہیں ہوگا. تو اب انفارچونیٹلی یہ جو پیٹرن ہے دونوں کا کام کرنے کا, یہ مجھے شاید اسلامی تربیتی نظام کے اندر بہت زیادہ ریکمینڈڈ نظر نہیں آ رہا کہ کم سے کم کچھ عرصہ بچے کا حق ہے کہ ماں اس کو اپنے سے نزدیک رکھے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اس ٹائم کے اندر بھی بچہ اپنی ماں کی محبت سے محروم رہ جائے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے کوئی میڈ یا کیسے کوئی اور سسٹم ماں کی ریپلیسمنٹ میں بچے کو 8 گھنٹے 6 گھنٹے دے پائے گا. تو میرا اپنے خیال ایک سیریس ایشو ہے, اور وہ انفارچونیٹلی سسٹم کی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ دونوں نے کام بھی کرنا ہے, یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. اب ظاہر کچھ چھٹیاں مل جاتی ہیں, یہاں مختلف ملکوں میں مختلف لیولز کے اوپر ملتی ہیں, شاید کینیڈا میں شاید زیادہ ملتی ہیں, کسی اور ملک میں زیادہ ملتی ہیں اس طرح سے. لیکن بہرحال میرا اپنے خیال ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بچے کو کس لیول میں اسکول میں ڈالنا چاہیے, لیکن جتنا زیادہ وقت اپنے والدین کے ساتھ رہے کم سے کم کچھ سال وہ اس کا ایک لگتا ہے کہ طبیعی سا حق ہے کہ اس کو ملنا چاہیے, اس سے ہم محروم نہیں کریں. دو سوال یہاں پر ہیں عزاداری کے حوالے سے, اور اس میں ایک سوال ہے کہ ہم روح عزاداری کو کیسے منتقل کر سکتے ہیں اپنی نئی نسل میں, اور یہ جو نسلوں کے, چلیے اس کے اوپر تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. میرا اپنے خیال ہے سب سے امپورٹنٹ کام عزاداری کو منتقل کرنے کے لیے محبت کو منتقل کرنا ہے, کہ وہ جو کنیکشن اہل بیت سے ہے وہ کنیکشن کیسے منتقل ہوگا. یعنی ہم بچوں کو یہ کیسے سمجھا پائیں کہ ہم جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے بھی چاہنے والے ہیں, ہم سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ محبت ایک طرف سے نہیں ہے کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور ادھر سے نہیں ہے محبت. میرا اپنے خیال ہے کہ اس بات کو کنوے کرنا بہت بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ یہ جو محبت کا عمل ہے یہ کیسا ہے. اگر یہ محبت ہم کنوے کرنے میں کامیاب ہو گئے تو باقی اس کا ان کے غم میں رونا پھر بہت نیچرل ہوگا. انسان جس کو چاہتا ہے اس کے غم میں رو لیتا ہے, لیکن اگر یہ محبت ہی ہم کنوے نہیں کر سکے تو پھر بہت کام مشکل ہے. اور یہ جو محبت آئے گی, جو ٹرو محبت آتی ہے, وہ عمل سے آتی ہے. صحیح محبت عمل سے آتی ہے, یعنی جب میں اس کو یہ بتا سکوں کہ امام کے کہے کے مطابق عمل کرنے میں اپنی زندگی کے بہت ساری لذتوں کو چھوڑنے کو تیار ہوں, مجھے اپنے امام سے اتنا اٹیچمنٹ ہے. تو جب ہم یہ اٹیچمنٹ کنوے کر سکتے ہیں تو پھر یہ عزاداری خود بخود کنوے ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ اٹیچمنٹ کنوے نہ ہو اور عزاداری نعوذ باللہ تعالیٰ میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مثلا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 2 مہینے کا ایک کام ہے جو ہم بچے کو کنوے کر لیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ نہیں ہونے والا ہے. ہم ریچولس کنوے کر رہے ہوں گے پھر، اور وہ ریچولس کسی بھی ٹائم پہ اس کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں. تو جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ اہل بیت کی محبت کو ان کے دلوں تک منتقل ہونا ہے، اٹیچمنٹ کو ان کے دلوں تک منتقل ہونا ہے. لکھا ہے کہ ازداری میں وہ کون سی غلطیاں جو بڑے انجام دے رہے ہیں، اور وہی تقدس کا والا جو ایشو ہم نے ریز کیا تھا مجلس میں، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو تقدس کے دائرے میں رہ کر ازداری کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے ازداری کا تقدس وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے. اصل میں ہم لوگ ایک سوسائٹی میں ہیں جہاں پر جو پہلی چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس نظر سے نہ دیکھنا ہے. یعنی اس سوسائٹی کا جو تھیم نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ کسی بھی چیز کو تقدس نہ دینا اس کا تھیم ہے. تو مثال کے طور پر انسانی تعلقات کے اندر، ڈریسنگ کے اندر، سوسائٹی کے اندر، یہاں جو پہلی چیز نظر آتی ہے وہ مسخرہ ہے، مذاق ہے، ہنسی خوشی اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اب ایک مکس ہو رہا ہے، ایک ہوتا ہے دلوں کا خوش ہونا، ایک دفعہ ہر چیز کا مذاق بننا ہے. تو مجھے نا جو انفارچونیٹلی یہاں پہ فیل ہو رہا ہے، یہاں پہ وہ جو سیریسنیس لائف کی ہے شاید وہ کسی طریقے سے اوائڈ کی جاتی ہے، کہ وہ لائف کے اندر جو سیریسنیس ہوتی ہے، آپ اپنے کام کی طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اس ٹائپ کی ایک سیریسنیس کو میں یہاں پہ کم ہوتا دیکھتا ہوں. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کسی بھی کام کو جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر وہ سیریسنیس نہیں فیل کرنا چاہتے، بلکہ بچے تو کیا، مثلاً ابھی میں آپ کو خدمت میں ایسی عرض کروں، یہ جو ہم لوگ یہاں پر آ کے بات کرتے ہیں تو ہمارے کچھ دوست احباب جو یہاں کے سینئرز ہیں، یہاں پہ زیادہ کام کرنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کو جب ریکمنڈیشن دے رہے ہوتے ہیں، مثلا جو جہاں کے سینئرز ہیں یہاں کے جونیئرز کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بیٹا ایسا کرنا کہ اپنی تقریروں میں تھوڑے تھوڑے ٹائم سے جوک ضرور بولتے رہنا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مجلس کی بات ہو رہی ہے. تو نان سیریس بیہیویئر یہاں تک آیا ہوا ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ حتیٰ اس کے اندر بھی اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اٹریکشن نہیں آئے گی. نا یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا، یہ واقعی کچھ زیادہ ہو گیا. میں خیال رائٹنگ کا ہم رول نہ توڑیں ورنہ کام خراب ہو جائے گا. پلیز نہیں، میں نہیں قبول کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ رول اگر ٹوٹ گیا پھر مجھے سب کو کہنا پڑے گا. سوری ہاں بڑے مان. تو ہمیں اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اس سے ہم نہ نکل جائیں. اچھا کیا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زندگی کا مزہ نہیں لینا چاہیے؟ نہیں، مزہ لینا چاہیے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ ہم دیندار ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم منہ بسورے بیٹھے رہیں گے اور ہم ہنسیں گے نہیں، مسکرائیں نہیں، وہ تو سب ہونا چاہیے، لیکن لائف کا مذاق بننا یہ ذرا مشکل کام ہے. اس کو کسی طریقے سے محفوظ کرنا ہوگا. اور اس میں جو اچھا پہلا پوائنٹ جو ہے نا، وہ اپنے خواہشات کو نو کہنے کی عادت ڈالنا ہے. ہم لوگ نو نہیں چاہ رہے، تو وہ جب تک یہ نہیں آئے گا، حتیٰ بڑوں کے اندر بھی جب تک وہ نہیں کہنا نہیں آئے گا، یہ کام نہیں چل پائے گا. تو کہیں نہ کہیں کوئی جگہ ایسی بنانی پڑے گی جہاں پر ہم اپنے کلچر کے اندر یہ جانتے ہوں کہ کہیں پہ ہمیں نہیں بھی کہنا ہے، اپنے نفس کو ہمیشہ ہاں نہیں کہنا ہے. اور وہ میں نے بتایا کہ سب سے بڑا پوائنٹ وہی ہے، پھر باقی سب چیزیں اس کے سائے میں آ جاتی ہیں، ان کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. آپ پلیز لکھ ضرور لیجیے گا، اوکے بعد میں بات کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علی محمد و آل محمد. دیکھیے بڑا خوبصورت پوائنٹ انہوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا کہ جب مجلس کے بعد تبرک تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو مجلس فوراً ختم ہو جاتی ہے اور ٹی پارٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہاں میرا خیال میں بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مجلس کا جو وہ ہوتا ہے ایک ماحول ہوتا ہے، اس کی جگہ فوراً ایک اور ماحول آتا ہے، اور اس ماحول میں پھر وہی ہنسی مذاق ہے وہ. اچھا کیا ہم ہنسی مذاق کے خلاف ہیں؟ نہیں، ہنسی مذاق کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم اس کے خلاف ہیں کہ کوئی سیکھا نہ جائے کچھ، اور وہ سب چیزیں ہنسی مذاق کے اندر ہی اڑتی چلی جائیں. یہ سمجھ میں نہیں آ کے دے رہی ہیں. اس کو کسی طریقے سے کنٹرول ہونا ہوگا کہ بھائی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آپ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں اور اس کو سیکھنے کو تھوڑا سا امپورٹنس دے دیں. جو ایک بات سمجھ میں آتی، یہاں پہ لوگوں کا پیٹرن ایسا بن رہا ہے، اور یہاں کا مطلب امریکہ نہیں ہے، یہ اس پر کنفرم کیجیے گا. میں تو جہاں کہیں بات کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہہ رہا ہوں میں پاکستان واپس چلے جاؤ. نہیں بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہاں کا مطلب، میرا مطلب ہوتا ہے یہ جو انوائرمنٹ جس کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے، وہ سوچنے کا موقع نہیں دے رہا ہے. یہاں کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے کوالٹی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہاں پر کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب انسان بیٹھ کر سوچ سکے ہو کیا رہا ہے. تو سائلنس یہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہاں پر اگر کچھ بھی ہے, مثلا آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو پیچھے کیا ہوگا, میوزک ضرور بجے گا, آپ کا دماغ سوچ نہ سکے. اچھا گھر میں کچھ نہیں ہو تو کیا چلتا رہے گا, ٹی وی چلتا رہے گا. کیوں سائلنس سے اتنی بیزاری کیوں ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ اسلام میں خاموشی کو عبادت کے برابر کا درجہ ملا ہوا ہے, عبادت کے برابر کا, خاموشی, سوچنا, سمجھنا. اور ایک بہت مشہور واقعہ ہے, البتہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ چیزیں مذاق ہوتی ہیں. میرے ساتھ ایک بہت برا تجربہ ہوا ایک دفعہ, آیت اللہ طباطبائی کا ایک واقعہ ہے, جس واقعے کے اندر اپنے استاد کی ریکمینڈڈ انہوں نے ایک ذکر کو کیا, اور اس ذکر کو کرنے کی وجہ سے ان کو کچھ چیزیں کشف کے طور پہ پتہ چلنا شروع ہو گئیں. اس مکاشفے کے اندر ان کے سامنے کوئی حور بھی آئی, اچھا اب وہ اس کا ایک واقعہ ہے, میں نے کہیں پہ بغیر کانٹیکسٹ کے وہ واقعہ سنا دیا. اچھا سمپلی یہ ہوا کہ وہ لوگ کئی مہینے تک اس کا مذاق بنا کے گھومتے رہے. بعد میں مجھے افسوس بھی ہوا کہ میں نے ان لوگوں کو آیت اللہ طباطبائی کے مذاق اڑانے کی طرف دھکیل دیا. افسوس ایک اور اس بات پہ ہوا کہ اتنا بھی کانٹیکسٹ نہیں جانتے. کیوں نہیں اتنا ہم لوگ محروم رہ گئے کہ ہمیں اتنی چیزیں بھی سمجھ میں نہیں آ کے دے رہی ہیں؟ تو میں آپ کو کہوں گا بھائی, اگر نہیں بھی سمجھ میں آیا کریں تو مذاق مت اڑایا کریں, چونکہ مذاق اڑانے والا پھر مصیبت میں پھنس سکتا ہے. امام خمینی نے اپنے بیٹے احمد خمینی کو کئی لیٹرز لکھے ہیں, وہ ایک بک میں پبلش ہوئے, تو اس میں ایک موقع کے اوپر لکھا کہ دیکھو احمد, اگر تمہارے سامنے کوئی معنوی مقامات کو بیان کرے اور تمہیں نہ سمجھ میں آئے تو زیادہ سے زیادہ یہ کرنا, کہنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا, مذاق مت اڑانا, ورنہ تم ان معنوی مقامات سے محروم رہ جاؤ گے. اس طرح کی انہوں نے نصیحت کی. تو بعض اوقات ہم لوگ تو اب یہاں پہ بولنے سے ڈرنے لگے کہ بھائی اس ٹائپ کی باتیں جو ہیں وہ یہاں پہ کسی اور کانٹیکسٹ میں لے لی جاتی ہیں, پھر لوگ اس کا مذاق اڑائیں تو بےچارے کہیں مصیبت میں نہ پھنس جائیں. بہرحال اس طرح سے ہوا کہ آیت اللہ بہجت اپنے کسی استاد کے پاس جایا کرتے تھے جن کی شہرت زیادہ اچھی نہیں تھی. لوگ ان کو سمجھتے تھے یہ دیوانے ٹائپ کے ہیں, وہ اتنے بڑے عارف ٹائپ کے تھے کہ لوگ ان کو دیوانے ٹائپ کے سمجھنے لگے تھے. تو ان کے والد کو کہیں پتہ چلا, آیت اللہ بہجت کے والد کو, کہ بھائی آپ کا بیٹا جو نجف گیا تھا وہ ایک ایسے آدمی کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں, کہ وہ محبوس الحواس ہے, اس کے حواس صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو ان کے والد کو بہرحال پکچر صحیح نہیں پتہ چلی, وہ بیچارے گھبرا گئے اور انہوں نے لکھ کر بھیجا اپنے بیٹے کو آیت اللہ بہجت کو کہ بھائی آپ اس استاد کے پاس مت جایا کریں جس کے بارے میں اتنا زیادہ شہرت اچھی نہیں ہے. تو آیت اللہ بہجت جو اپنے والد کے حکم کو بہت زیادہ امپورٹنس دے رہے تھے, وہ گئے اپنے استاد کے پاس اور کہا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, میرے والد نے اس طرح سے لکھا. دوبارہ انہوں نے کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کی, ان کے والد کو سمجھ میں نہیں آئی بات. انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے اگر میرے بیٹے ہو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا اور تم نہیں جانا آئندہ سے ان کے پاس. تو اپنے استاد کے پاس گئے, کہا میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو اپنے مرجع تقلید کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر پوچھو کہ بھائی ایسی ایک صورتحال میں جب استاد بہت بڑی ضرورت ہے اور باپ بھی منع کر رہا ہے تو اب کرنا کیا ہے. تو اپنے مرجع تقلید کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں اپنے باپ کی ماننی پڑے گی, تم اپنے باپ کی مان لو اور اللہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے اندر تمہارے لیے راستے کھولے گا اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے. تو وہ استاد کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی اس طرح سے ہو گیا, مرجع تقلید نے بھی کہا ہے کہ باپ کی ماننی چاہیے اور مجھے جو ہے وہ اب آپ جو ہے وہ میں آپ میرے لیے کیا ریکمینڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم مت آؤ کل سے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نہیں آؤں گا تو میری زندگی کا ہدف جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا, چونکہ آپ مجھے گائیڈ کر رہے تھے زندگی کے ہدف کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم خاموشی اختیار کرو اور خاموشی میں غور و فکر کی طرف جاؤ تو خدا تمہیں گائیڈ کر دے گا, خدا تمہیں گائیڈ کر دے گا. اب پتہ نہیں آیت اللہ بہجت کو اس خاموشی میں کیا مزہ آیا, انہوں نے اس کو تقریباً 2 سال تک اس طرح پکڑ لیا کہ سوائے واجبات کے وہ بولتے ہی نہیں تھے, سوائے واجبات کے وہ بات ہی نہیں کرتے تھے. مثال کے طور پر درس و بحث میں بولتے تھے, درس میں ڈسکشن وغیرہ کے اندر بولتے تھے, اور باقی کسی دوست سے مثلا بازار میں ادھر ادھر وہ کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے, خاموش رہتے تھے. اچھا سائلنس کی اتنی اہمیت ہے ہمارے یہاں, خاموشی کی, غور و فکر کی اتنی اہمیت ہے. اچھا جو اس سوسائٹی میں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے, یہ ویلیو کے ہی اگینسٹ ہے. یہاں پر یہاں خاموشی پسند نہیں ہے لوگوں کو, اور اس خاطر سوچنے سمجھنے کا کھانا جو ہے وہ کافی حد تک خالی ہوا ہوا ہے کہ ہمیں لائف کے بارے میں سوچنا ہے کچھ. تو اب آپ اس کا ایک حل نکال سکتے ہیں, तो हमें तो हल चाहिए होता है ना, कि कोई ना कोई हल होना चाहिए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि अपनी सुबह की मिसाल के तौर पर वाजिब नमाज के बाद या रात को सोने से पहले आप चार पाँच मिनट बहुत कह रहा हूँ, 4-5 मिनट निकालें और इसमें खुदावंद मुताल से गुफ्तगू करने की कोशिश करें। 4-5 मिनट में बहुत कह रहा हूँ, शुरू में 30 सेकंड 1 मिनट भी निकाल लें तो बहुत बड़ी बात है, और इसमें आप खुदा से गुफ्तगू करने की कोशिश करें। अब ये आपके सजदे में भी हो सकता है और उसके अलावा भी हो सकता है, ताकि आप इस काम को कर सकें। तो ये जो इन्होंने तबरुकात का मसला कहा, मैं इसके अंदर कोई वाज़े सोलूशन नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ ये बात है। हम एक काम कर सकते हैं, हम कुछ कोशिश कर लें, जो बड़े हैं बच्चों पे हम ये मेहनत ना करें, पहले बड़ों पे कर लें और अपने हम फिक्र लोग ज़्यादा कर लें। वो ये कि थोड़ी देर तक मजलिस के प्रेमिसेस में जब तक बैठें, कम से कम कोशिश करें हंसी मजाक, जिसको हम लोग थोड़ा नेगेटिव वैल्यू देने के लिए हंसी ठट्टा कहते हैं, उसको थोड़ा सा कम कर लें। लाइट मूड में मजाक कर लिया करें, लेकिन ये कि उसको वो गैदरिंग सारी उसी में तब्दील हो जाए, इसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करने, तो फिर देखिए इससे क्या रिजल्ट निकल सकते हैं। लिखा है कंप्यूटर और मोबाइल से कैसे जान छुड़ाएं, क्या ये पॉसिबल है क्या? अच्छा, क्या जान छुड़ाई जा सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इससे तो जान नहीं छुड़ाई जा सकेगी। हाँ, ये हो सकता था कि हम ये पूछें कि इसको सही कैसे इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल कैसे करें। मिसाल के तौर पर लोगों ने इसके स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक बात नोट की कि भाई कभी कभी एक ईमेल आ जाती है रात को सोने से पहले, और वो पूरी रात बर्बाद करने के लिए बहुत कॉफ़ी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो जाती है। तो फिर क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि रात को सोने से चंद घंटे पहले अपने ईमेल को चेक करना बंद कर लें? क्या आप ये कहेंगे भाई ऐसा है, मुझे फ़र्ज़ करें कि मुझे 11 बजे सोना है या 11:30 बजे सोना है, तो 1-1.5 घंटे पहले से मैं ईमेल चेक करना बंद कर देता हूँ, ताकि मैं पुरसकून नींद ले सकूँ किसी तरीके से। अच्छा, एक और रास्ता ये भी हो सकता है कि आपने ईमेल चेक करने के दौरान जैसे ही ये देखा कि नहीं, ये ईमेल थोड़ा सा गड़बड़ करने वाला है, आप उसको चेक ही ना करें। आप कहेंगे नहीं भाई, मुझे रात पुरसकून गुजारनी है। अच्छा, आप, मैंने तो इसको रात का, आप फैमिली के साथ भी कह सकते हैं कि भाई जैसे ही मैं फैमिली को टाइम देने की तरफ जाऊँगा, मैं अपने इस चैप्टर को क्लोज करने की कोशिश करूँगा, ताकि फैमिली को पॉजिटिव टाइम दे सकूँ। मेरा अपने ख्याल है ये इम्पोर्टेंट कम है कि हम घर से बाहर कितनी देर हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब घर में हैं तो कैसे हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि घर वाले इससे ज़्यादा परेशान नहीं होंगे कि हम बाहर कितना, शायद खुश भी होंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब घर के अंदर होंगे तो हम कैसे इंसान होंगे। उसको अगर हम सही कर लें तो बच्चों के ऊपर भी और अपने ऊपर अच्छा असर पड़ सकता है, फिर हमारी प्रैक्टिस जो है वो बच्चों को भी कुछ सिखा सकती है। लेकिन ये सोचें कि जान छुड़ा लें, ये मेरा अपने ख्याल है कि मुमकिन नहीं होगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, इन्होंने कुछ बहुत जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत डिटेल में कुछ सवाल किया है, और जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे जहन में मांग रहा है कि पहले मुझे पूछना पड़ेगा कि भाई इसका ये क्यों, उसके बाद जवाब हो सकते हैं। मसलन बहुत ज़्यादा अगर बिल्कुल पिन पॉइंट करके कोई क्वेश्चन किया जाए तो फिर इस तरह पेपर के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता ना, वो क्वेश्चन में आ पाता है। मिसाल के तौर पर मेरा बच्चा इतने साल का है, वो ये इतने साल के में ये काम करना चाहता है, सही है या गलत है? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, बहुत सारी डिटेल्स पूछनी पड़ेंगी कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी टेंडेंसीज क्या हैं, ये है वो है, तब कहीं जाके कोई बात होगी। क्वेश्चन ये नहीं था, मैंने उसको छुपाया, ठीक है, क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन उसमें था इतने डिटेल में, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। जब बच्चा नया नया बालिग हो तो नमाज और दूसरे वाजिबात के लिए कितनी सख्ती कर सकते हैं? मेरा अपने ख्याल है कि पहले तो सख्ती को निकाल दें कि आप नहीं कर सकते, ये मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, आप सख्ती से काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि सख्ती से कर लेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि सख्ती से नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप कहेंगे कि हमारे पास रिवायतों के अंदर लिखा है कि वो ये कर सकते हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक उसूल है, अगर काउंटर प्रोडक्टिव हो, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है, आप सख्ती से नहीं कर पाएंगे, बजाय सख्ती से करने की इसको मोहब्बत से करने की कोशिश करें। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारी बच्चों के साथ अटैचमेंट कम है, उस अटैचमेंट की कमी की वजह से हम बच्चों को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि ये काम अगर कर लो तो तुम्हारे और मेरे लिए कितना बेहतर है, और इसका रिप्लेसमेंट हम सख्ती में ढूंढने की कोशिश करेंगे, और सख्ती किसी सूरत में काम नहीं करेगी। भाई पाकिस्तान में नहीं कर रही, यहाँ कहाँ से कर लेगी, یا تو بالکل ہی نہیں کرے گی. تو یہ بھول جائیں کہ سختی سے ہوگا, یہ سختی سے نہیں ہوگا, صرف پیار محبت سے ہی ہوگا اور سمجھانے سے ہوگا. اور مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ جب ہم بچے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نماز پڑھو اور وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں پڑھ رہا, اب ہم نے اس کو سمجھانا ہے اور سمجھانے کا برج نہیں بنا ہوا, سمجھانے کا برج ہے ہی نہیں, کیونکہ اس سے پہلے میں نے بچے کے ساتھ اتنا پراپرلی کمیونیکیٹ کیا ہی نہیں تھا. اب میں نماز کی امپورٹنس سمجھانے کے لیے زندگی میں پہلی دفعہ اس کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کرنے کی طرف جاؤں گا, وہ بہت ٹائم لگے گا. پہلے برج بناؤ اس کے اندر, بہت ٹائم لگے گا, پہلے کانفیڈنس گین کرو اس کے ساتھ. اور یہ پرابلم ظاہر ہے کہ جو مائیگرنٹ فیملیز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ آتی رہے گی, کیونکہ بچے فیل نہیں کر پاتے کہ ہمارے کلچر کے ساتھ کہیں ساتھ میں ہیں بھی یا نہیں ہیں. تو انفارچونیٹلی جو بچے ہوتے ہیں وہ یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ہمارے کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم پڑھو اور وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا, اور پھر ہم اس کو سمجھانے کی طرف جائیں اور ہمارے برج بھی نہیں بنے ہوئے, تو سمجھانے کا کام بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ بچے کی مینٹیلیٹی کو دیکھتے ہوئے ہماری کمیونٹی میں یا ہماری سراؤنڈنگ میں کون سے لوگ ہیں جو بچے کے ساتھ اس ٹائپ کا اٹیچمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں, اور وہ شاید بچوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا پائیں. تو ہم دو لیئر پہ کام کریں, ایک تو یہ کہ جو ہمارا برج نہیں بنا ہوا اس کو بنانے کی کوشش کریں, کیونکہ فیوچر میں بھی اس کی ضرورت پڑے گی, اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں کے اندر اتنی طاقت ہے, اتنی صلاحیت ہے کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ اچھی طرح کمیونیکیٹ کر لیا ہو اور بچوں کے اندر ان کے اندر بات چل سکتی ہو, ہم ان کے ذریعے سے بات کو کنوے کرنے کی کوشش کریں. لیکن میں نے بتایا پہلا حل یہ ہوگا کہ ہمارا اپنا بچوں کے ساتھ تعلق کس حد تک بنا ہوا ہے جس میں ہم ان کو کمیونیکیٹ کر سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پانچ منٹ اور, ٹھیک ہے, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا, مجھے, میں اسی لیے کہتا ہوں سوال چھوٹے لکھیں تاکہ ہم جلدی سے اس کو پڑھ سکیں. ہاں, لیکن معمولاً سوال چھوٹے نہیں ہوتے اور مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا, کہیں سے تو میں نے شروع کرنا ہے, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کوشچن اس ٹائپ کا ہے کہ ہم بچے کو صحیح اور غلط سمجھانا چاہتے ہیں, یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحیح اور غلط اس کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن صحیح کو کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے. اچھا, یہ کیوں نہیں ہے؟ اس کے اندر اپنی ول پاور ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. اچھا, کیوں ڈیولپ نہیں ہوئی ہے؟ چونکہ زیادہ تر بچے خواہشات پہ چلیں, تو جن لوگوں کے اندر خواہشات کا ایک فلو زیادہ ہوتا ہے ان کے اندر ان کی ول پاور ختم ہو جاتی ہے, اور ول پاور ختم ہونے کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ صحیح کریں لیکن کر نہیں سکتے. اور یہ ایشو کیا ہے؟ یہ وہی کنٹرول کا ایشو ہے, کنٹرول نہیں ہے. اچھا, اس کو اپنے اندر ہم کیسے ڈھونڈ لیں؟ اپنے اندر بالکل اچھی طرح ڈھونڈ لیں. ابھی آغا بہجت کا نام لیا گیا, بہت سارے لوگوں کو آغا بہجت بہت پسند آتے ہوں گے, لیکن اس سے کہو کہ بھائی تھوڑا سا اٹھ کے نماز شب پڑھو. پسند کرتا ہے یا نہیں پسند کرتا؟ ہاں, پسند تو کرتا ہے, لیکن کر پائے گا؟ ہاں, تھوڑا کوشچن آئے گا کیسے کر پائے گا. تو بہت جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہم اپنا کنٹرول لوز کر رہے ہیں, اور بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں ہمارے بچے ہمارا کنٹرول لوز اپنا کنٹرول لوز کر رہے ہیں. تو پہلا تو یہ جیسے ہم اپنے بچوں کے اندر یہ دیکھیں کہ وہ کنٹرول لوز کر رہے ہیں, فوراً اپنے آپ سے پوچھیں کچھ جگہوں پہ ہم بھی اپنا کنٹرول لوز کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اپنے آپ سے پوچھے گا کہ کس لیول پر پہنچ کر ہم اتنے کنوینسڈ ہوتے ہیں کہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, یہ کیسے ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے اندر؟ مثال کے طور پر اگر میں ابھی آپ کو کنوینس کرنا چاہوں, فرض کریں میں آپ کو کنوینس کرنا چاہوں کہ آپ روزانہ قرآن کریم اتنی صفحے کم سے کم پڑھ لیا کریں, تو میں کیا کروں کہ آپ اس پہ کنوینس ہوں کہ آپ اتنا صفحے قرآن کریم روزانہ پڑھ لیا کریں, جبکہ مجھے اندازہ ہے ان آفیشیل اسٹیٹسٹکس کی وجہ سے کہ ہم لوگوں کی آبادی کے 50% لوگ بھی قرآن کریم روزانہ نہیں پڑھ رہا ہے. صحیح ہے؟ تو میں کون سے ایسے ٹرک استعمال کروں جس سے آپ یہ کنوینس ہو جائیں کہ آپ قرآن کریم پڑھ سکیں؟ جس دن آپ اس کا جواب دے دیں تو اس دن آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ میرا بچہ کیسے کنوینس ہوگا. اچھا, میں اس سوال سے ایک اور فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ول پاور کیسے کریٹ کرتے ہیں؟ ول پاور کیسے کریٹ کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو ایک سادہ سی بات کہوں گا, چونکہ ہم تھوڑا جلدی میں بھی ہیں, چھوٹے چھوٹے مستحبات کی پابندی کر کے, چھوٹے چھوٹے مستحبات کی پابندی کر کے. وہ کیسے؟ میرے پاس گلاس ایسے بھی رکھا ہے اور میں اس کو ایسے بھی پکڑ سکتا ہوں, اور فرض کریں میرے پاس گلاس یہاں پہ رکھا ہے لیکن میں اس سے پکڑ کے پینا نہیں چاہ رہا ہوں, میں اس کو یہاں پہ لاؤں گا تاکہ میں سیدھے ہاتھ سے پیوں, ٹھیک ہے؟ یہ میں نے کنٹرول امپلیمنٹ کیا یا نہیں کیا, صحیح ہے؟ چھوٹے چھوٹے مستحبات میں جب آپ کنٹرول امپلیمنٹ کرتے ہیں تو بڑی چیزوں میں کنٹرول میں آپ کو آسانی ملتی ہے. تو آپ اپنے بچے کے ساتھ بھی یہی کریں, اپنے ساتھ بھی یہی کریں, بچے کے ساتھ بھی یہی کریں کہ چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیو سیٹ کریں اور کہیں اس میں میں کنٹرول امپلیمنٹ کروں گا. اچھا, کنٹرول کی کوالٹی یہ ہے کہ اگر ایک اسفیئر میں آپ کنٹرول دکھاتے ہیں دوسری جگہ پہ کنٹرول دکھانے میں خود بخود آپ کو مدد ملتی ہے. لیکن ایک اور بات یاد رکھیے گا, اگر آپ اس ایک اسفیئر میں کنٹرول لوز کرتے ہیں تو باقی جگہوں پہ بھی کنٹرول لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر آپ ٹی وی دیکھنے میں کنٹرول لوز کر رہے ہیں تو عبادت کرنے میں کنٹرول باقی رہے گا, وہ بھی جائے گا. ہمارے پاس دین میں ایک جملہ ہے, جو پتہ ہے کہ غلط ہے وہ مت کرو. کیوں؟ یہ کنٹرول لوز کرنا ہے, اور دین اسلام کنٹرول کو بڑھانا چاہتا ہے ہمارے. تو یہ جو آپ بچے کا بہت اچھا کوشچن ریز کیا کہ بچے کو بعض اوقات پتہ ہے کہ صحیح غلط کیا ہے لیکن نہیں کر پاتا ہے, تو اس کی وجہ ایکچولی اس کا کنٹرول نہ ہونا ہے. اور یہ کنٹرول نہ ہونے کا فینومینا میں نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس سوسائٹی کا حصہ ہے. اس کنٹرول کو ڈیولپ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز بنائیے اور ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا کنٹرول آئے. وہ چھوٹے آبجیکٹیوز کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے یہی بات ہوئی, پانی سیدھے ہاتھ سے پئیں گے. مثال کے طور پر جب آپ گھر میں داخل ہونے لگیں تو کون سا پاؤں رکھیں؟ سیدھا پاؤں رکھیں. باہر نکلنے لگیں تو الٹا پاؤں رکھیں. اچھا, واش روم میں جانے کے لیے پہلے الٹا پاؤں رکھیں, باہر نکلتے وقت سیدھا پاؤں رکھیں. کوئی کہے گا یہ کیا ڈرامہ ہے یار, کوئی بھی پاؤں رکھ لو. ہاں, کوئی بھی رکھ سکتے ہو, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ کنٹرول سکھانے کے لیے بہت اچھا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کنٹرول امپلیمنٹ کریں. اچھا, میں بہت زیادہ آج کل اس بات کے اوپر ایمفیسس کر رہا ہوں, جب نماز پڑھیں کوشش کریں انگلیاں آپ کی جڑی بھی رہیں ہر وقت. دیکھیے, آپ اتنا چھوٹا سا کنٹرول امپلیمنٹ کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے, چونکہ مائنڈ کا کنٹرول باڈی کے کنٹرول سے کنیکٹڈ ہے. جیسے آپ اپنی باڈی کے اوپر کنٹرول بڑھاتے ہیں خود بخود مائنڈ کے اوپر کنٹرول آپ کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو نماز کی مختلف حالتوں کو جا کے دیکھیں مستحب کیا ہے, ان حالتوں کو اسی طرح کرنے کی کوشش کریں تو آپ کا باڈی کے اوپر کنٹرول بڑھے گا, خود بخود مائنڈ کے اوپر بھی کنٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور کنٹرول لوز مت کریں, کنٹرول لوز مت کریں, اس سے آپ بہت چیزیں مس کر لیں گے. اگر ہم بڑے بچوں کو منع کریں کہ چھوٹوں کو نہ مارو, ہر وقت روکیں ٹوکیں, تو وہ بچہ سہم جاتا ہے. اچھا, تو وہ جو اگر اس کو مارنے کی اجازت دے دیں گے تو چھوٹا والا سہما رہے گا بھائی, ہیں, وہ بھی تو سہمے گا آخر. یہ کیا ہو گیا؟ اس کو کیسے سمجھائیں گے چھوٹے سے پیار کرے اور اس بات سے بڑے کو برا بھی نہ لگے؟ ہاں, تو اس کا بہت اچھا آسان راستہ ہے, اس کا بہت آسان راستہ ہے. میں ایک دفعہ ایک اسکول میں کچھ کام کر رہا تھا, تو وہاں پہ پرنسپل کے پاس جیسے ہوتا ہے ایک بچہ لایا گیا, جو ٹیچر ایک لے کر آئے گیا, اس نے کسی بچے کو مارا ہے. تو پرنسپل صاحب نے بہت اچھا کام کیا, انہوں نے اس بچے کو بلایا, اپنے پاس بٹھایا, کہنے لگے دیکھو بیٹا, اگر میں تمہیں ایک تھپڑ ماروں تو تمہیں اچھا لگے گا؟ انہوں نے کہا نہیں سر. تو کہنے لگے کہ اگر کوئی بچہ تمہیں تھپڑ مارے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ انہوں نے کہا نہیں سر, اچھا نہیں لگے گا. تو انہوں نے کہا کہ جب تم نے اس کو تھپڑ مارا ہوگا تو اس کو اچھا لگا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں سر, یہ تو نہیں لگا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو, اب ایسا ہے کہ اگر تم کسی اور کو تھپڑ مارو گے تو تمہیں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات اٹھانی پڑے گی, اور وہ میں ہوں گا. جو اگر مجھے رپورٹ ملی کہ تم نے مارا ہے تو میں ماروں گا, اور میں اس لیے ماروں گا تاکہ تمہیں یہ سمجھ میں آئے کہ یہ جب تھپڑ لگتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے, اس بات کو ذہن میں رکھنا. اچھا, وہ بیچارے پرنسپل نے ایسے سمجھا لیا. میرے ساتھ ایک اور واقعہ ہوا, میرے ساتھ ایسا ہوا کہ ایک بچہ جو میری لائف میں ذرا مجھ سے نزدیک ہے, اس نے کچھ اس طرح کا ایک پیٹرن اختیار کر لیا کہ وہ مثال کے طور پہ باڈی میں بہت اسٹرانگ تھا, تو وہ دوسرے بچوں کے سامنے وہ اپنی حرکتیں کر لیتا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو بیٹا, میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ جو کچھ تم دوسروں کے ساتھ کرو گے یہ تمہارے ساتھ ہوگا, اور تم تو پلان کر کے کرو گے, جب تمہارے اوپر آئے گا تو وہ ایسی جگہ پہ آئے گا جس کا تم پلان نہیں کر پاؤ گے. صحیح, تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو؟ نہیں یہ پسند, تو یہ حرکتیں مت کرو. تو ہم دو راستے استعمال کرتے ہیں. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں اس بچے سے محبت کرو اس لیے اسے مت مارو, ایک دفعہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ اس بچے کو چھوڑ دو, اپنے آپ سے محبت کرو, اپنا خیال کر لو، چونکہ تم جو اس کے ساتھ کر رہے ہو نا وہ تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ یہ اگر ہم سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارا اپنا بیہیویئر بھی صحیح ہو جائے گا۔ کاش ہمیں یہ قانون سمجھ میں آ جائے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جو ہم دوسروں کو دیں گے وہی ہمیں ملنا ہے، وہی ہمیں ملنا ہے، اور تھوڑے سے اضافے کے ساتھ، تھوڑے سے اضافے کے ساتھ۔ تو جتنا دوسروں کو محبت دیں گے ہمیں بھی محبت ملے گی تھوڑا سا اضافے کے ساتھ، اور جتنا دوسروں کو اذیت دیں گے وہی اذیت ہمیں بھی ملے گی اور تھوڑا سا اضافے کے ساتھ۔ تو اگر آپ کی اور میری زندگی میں پریشانیاں آئیں، کچھ ایسی چیزیں آئیں جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیوں آ رہی ہیں، تو دو چانس ہیں۔ ایک چانس تو یہ کہ وہ قانون جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے، ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے اور وہ قانون ایکٹیو ہو گیا ہے۔ ایک چانس یہ بھی ہے کہ خدا کسی آزمائش میں ڈال رہا ہے، اس سے بہتر دے دے گا، یہ چانس بھی ہے۔ دونوں صورتوں میں اپنے بیہیویئر کو جج کر لیں کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہے، ہمارا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے، جو دوسروں کو دیں گے وہ ہمیں مل جائے گا۔ تو بچوں کو ہم دو راستے میں سمجھا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں 5 منٹ ختم ہو گئے، میں آپ کا مزید ٹائم نہ لوں، چونکہ میرے خیال میں ان کو کلین اپ کرنا ہوگا اور ان کو ہینڈ اوور کرنا ہے۔ بہرحال اچھا، یہ جو سیمینارز یا اس ٹائپ کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، کیا اس سے تربیت کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں، اس سے تو نہیں ہوتے۔ تو یہ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ یہ صرف اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ آپ کے اور میرے یہ ذہن میں آئے کہ بھائی یہ کام تھوڑا بہت فنڈامنٹلز آ جائیں کہ یہ کرنا کیسے ہے، اور یہ کام جو ہے وہ ایک پروگرام سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کام کے لیے مسلسل ہمیں اسٹرگل کرنی ہوتی ہے، مسلسل توجہ دیتے رہتے ہیں، کچھ پوائنٹس مل جاتے ہیں۔ ایک آدھ ٹپ، اب مثال کے طور پر اب تک اتنی دیر میں آپ کو کیا پوائنٹ ملنے چاہیے؟ کچھ پوائنٹس تو آپ کے دماغ نکال لیں گے، مولانا جیکٹ کیسی پہنی ہوئی تھی، بال کیسے تھے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے، آپ پوائنٹ یہ نکالیے گا۔ نمبر ایک، آپ کو خاموشی میں سوچنا ہے۔ نمبر دو، آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ نمبر تین، اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کا برج بنانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور مثال کے طور پر چوتھی بات کیا کہوں تو میں مس نہ کروں، خدا و نمتال کے ساتھ رابطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس ٹائپ کے چند پوائنٹس لے کر آپ اپنی زندگی میں کام کریں تو انشاءاللہ بات ہو سکتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آمین۔